أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سورة أحزاب کا درس جاری ہے. سورہ الف لام میم سجدہ میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ شفاعت قہری کوئی نہیں کر سکتا, اور جن سے آپ نے یہ امیدیں وابستہ کی ہے کہ یہ ہمارے لیے شفاعت قہریہ کریں گے, اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اور اولاد ہیں یا اولاد جیسے ہیں, اور جس طریقے سے ماں باپ اولاد سے مجبور ہوتے ہیں اور ان کے بعد کو بامر مجبوری قبول کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان لاڈلوں کے بعد بطور مجبوری قبول کریں گے, اور یہ دنیا کے اندر بھی ہمارے بگڑے کو بنائیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے بیڑے کو پر لگائیں گے. تو سورہ الف لام میم سجدہ میں نفی کی گئی شفاعت قہریہ کی, اور سورہ احزاب میں پھر حکم دیا گیا کہ یہ جو عقیدہ آپ نے پڑھا ہے الف لام میم سجدہ میں, اس عقیدے کو عوام میں بیان کرے, کیونکہ عوام اس بیماری کے اندر بہت بڑی تعداد میں مبتلا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر یہاں 10 قوانین ذکر کیے گئے سورہ احزاب کے اندر, جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنین سے متعلق ہے, اور 6 قوانین ذکر کیے گئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے, اور 2 قوانین یہاں ذکر کیے گئے ہیں جو ازواج مطہرات سے متعلق ہے. اور اس صورت کے اندر یہ مسئلہ ادلہ کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے لے پالک کو بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں ہوتا ہے, اور بیوی کے تشبیہ ماں کے ساتھ دینے سے بیوی ماں نہیں بنتی ہے, یا اگر بیوی کو ماں کہہ دیا تو اس سے بیوی ماں نہیں بنتی, تو اسی طریقے سے جن معبودان باطل کو تم معبود سمجھتے ہو اور کہتے ہو, اور ایک من گھڑت بیانیہ آپ نے ان کے ساتھ وابستہ کر دیا, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً آپ کا معبود ہے اور وہ آپ کا حاجت روا ہے, آپ کا مشکل کوشا ہے, اور آپ کے مسائل وہ اللہ سے آپ کے لیے حل کر کے آپ کو دیں گے, قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ باتیں ہیں جو آپ کے زبان کے اوپر ہے, تو زبان کے اوپر تو آپ کوئی بھی بات لا سکتے ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بات آپ کے زبان سے نکلتی ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو. جس طریقے سے غیر کو بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں ہوتا, اور بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی, تو بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کا یہ بیانیہ ہے. یہ سبق سورہ احزاب کے اندر ہم پڑھ رہے تھے اور اب سورت کا کچھ حصہ باقی ہے. آج ہم یہاں سے شروع کریں گے. یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. غزوہ خندق کے بعد جب آپ یہود کی آبادی بنو قریظہ کے اوپر حملہ آور ہوئے اور یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا, زمینیں آئی, مالی غنیمت بہت بڑی مقدار میں ہاتھ آئی, تو کافی کشادگی پیدا ہو گئی مسلمانوں کے گھروں میں. تو ازواج مطہرات نے ایک مختصر درخواست دے دی حضرت کو کہ آپ گھر کے راشن میں تھوڑا اضافہ فرمائے. اب اللہ تبارک و تعالی نے حالات کو تبدیل فرمایا. درخواست ان کی درخواست جو تھی وہ تو بالکل جائز درخواست تھی, لیکن خاندان نبوت کے ساتھ اس قسم کی فرمائشیں کرنا یہ مناسب نہیں تھا. تو اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کے اوپر ناراضگی کے اظہار فرمایا اور آپ نے قسم کھائی ایک مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی. اور پھر گھر کے بالا خانے میں آپ تشریف لے گئے اور جب ایک مہینہ پورا ہو گیا تو آپ نیچے تشریف لائے اور اس کے بعد پھر آپ نے ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو اختیار دے دیا. کہا کہ اب آپ کی مرضی ہے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پہلے جب آپ نے بات کی تو ان کو یہ بتایا کہ آپ جواب دینے میں جلدی نہ کرے, اپنے والدین سے مشاورت کر لے, اس کے بعد پھر جواب دے دے. اور اختیار اس بارے میں دی کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے, دنیا کا سامان, سازو سامان چاہیے تو آئیے پھر میں آپ کو دنیا کا سازو سامان دیتا ہوں اور مناسب طریقے سے پھر میں آپ کو رخصت کرتا ہوں. اور اگر آپ کو اللہ اللہ کا نبی چاہیے تو پھر اسی حالت کے اوپر صبر اختیار کرنا ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے فرمایا کہ حضرت اس بات میں مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی میت چاہیے, ہمیں دنیا اور دنیا کا ساز و سامان نہیں چاہیے. اور پھر دیگر ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا, تو اس کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر. یا ایوہ النبی قل لازواجک, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنے ازواج سے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم ارادہ رکھتی ہو دنیا کے زندگانی کا, وزینتہا اور دنیا کے رونق کا, فتعالینا تو آئیے, امتعکن میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں, یعنی سامان تمہیں دیتا ہوں, دنیا دیتا ہوں فائدہ اٹھانے کے لیے, واسرحکن سراحا جمیلا اور پھر میں آپ کو رخصت کروں گا مناسب طریقے سے, خوبصورت طریقے سے. کیا مطلب؟ یعنی طلاق دے دوں گا موافق سنت کی. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اللہ کی رسول کو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور اسی طریقے سے دار آخرت کو. دار آخرت کا مطلب کیا ہے؟ درجات عالیہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پر مرتب ہے, اگر تمہیں وہ چاہیے تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے جو نیک کردار بیویاں ہیں, نیک کرداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے أَجْرًا عَظِيمًا, بہت بڑا اجر, تو پھر وہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. یا نساء النبی, میات من کن بفاحشت، خصوصیات ازواج متحرات. اے پیغمبر کے گھر والیو، میات من کن بفاحشت مبینت، جو لے کے آئے گا تم میں سے کوئی بھی ناشائستہ بات، جو بالکل کیا ہو، صریح ناشائستہ بات ہو، تو یضاعف لہا العذاب ضعفین، اللہ تبارک و تعالی اس کے سزا ان کو دوچھن دیں گے. جس طریقے سے ازواج مطہرات کا مقام بہت اونچا تھا، ان کے نیکیوں پر ان کو ثواب دوچھن مل رہا تھا، تو اسی طریقے سے ان کے خطا اور غلطی پر جو سزا ہوگی وہ بھی دوچھن ہوگی. جیسا مقام ہوتا ہے تو ویسا حال ہوتا ہے نیکیوں کا، اور ویسا حال پھر ہوتا ہے خطاؤں کا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے، یعنی کسی کی عظمت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور سزا کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. لہذا کوئی بھی آدمی اس گھمنڈ میں نہ رہے اور اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میرا تعلق بزرگ ہستیوں سے ہے، بڑے خاندان سے ہے اور بڑے حسب نسب سے ہے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کا مؤاخذہ اس کے خطاؤں کی وجہ سے فرماتے ہیں، تو پھر یہ تمام کے تمام چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم تو سید لوگ ہیں اور سیدوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچائیں گے. یہ بیانیہ آج کے سیدوں کو ان کے آبا و اجداد سے ملا ہے، اور اس بیانیہ نے ان کو اتنا جری کر دیا، اتنا جری کر دیا کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اور کوئی خوف اور کوئی جو ہے نا پریشانی ان کو نہیں ہوتی ہے. تو اس آیت میں ان کا رد ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، پیغمبر کے گھر والیوں، اگر آپ سے بھی غلطی ہو گئی اور ناشائستہ بات کے ساتھ آپ بھی اگر اللہ کی عدالت میں آؤ گی، تو اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا، اور حضرت کے حریم میں ہونا آپ کو سزا سے نہیں بچا سکے گا. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اطاعت اختیار کرے اللہ کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے، یعنی امور غیر واجبہ میں بھی صالحات پہ صالحات کرتی جائے، نؤتہا اجرہا مرتین، تو ہم ان کو ان کے نیکیوں کا اجر بھی دوگنا دیں گے، دو مرتبہ دیں گے. وأعتدنا لہا رزقا کریما، اور ایسی بیویوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے روزی عزت کی، اور ظاہر ہے عزت کی روزی یہ جنت کے اندر ملے گی. تو گویا کہ اس آیت کے اندر ازواج مطہرات کے لیے بصورت اطاعت جنت کی خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں بندیوں میں سے جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو عزت کی روزی عطا کریں گے، اور عزت کی روزی جنت کے اندر ملے گی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا فرمائیں گے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کے گھر والیو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی عام عورتوں میں سے تم کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو. مطلب کیا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو حبیبی کبریا کے گھر والی ہو، اس لیے آپ کا مقام اور امت کے عام عورتوں کے مقام میں نمایاں فرق ہے. آپ کا معمولی گناہ اور آپ کے معمولی خطا بہت بڑی شمار کی جائے گی. آپ کا مقام، آپ کا حال امت کی عورتوں سے مختلف ہے. ان تقیتن فلا تخزعن بالقول، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتی ہو تو بات کرتے وقت اپنے لہجے کو نرم نہ رکھے بلکہ اپنے لہجے کے اندر سختی پیدا کرے. اس لیے کہ فطری طور پر عورتوں کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے اور اس طریقے سے ان کے باتوں میں کشش ہوتی ہے. تو یہ حکم ہے کہ جب کوئی خاتون غیر محرم سے بات کرے تو وہ جو فطری لہجہ ہے جو کہ نرم ہوتا ہے اور اس میں کشش ہوتی ہے، بزور اپنی آواز تبدیل کرے، لہجے کے اندر سختی پیدا کرے، خشکی پیدا کرے، روکاپن پیدا کرے، تاکہ مریض دل والوں کے دل میں کوئی تما پیدا نہ ہو جائے. تو یہی حکم یہاں ازواج مطہرات کو دیا جاتا ہے. اس لیے کہ ازواج مطہرات اگرچہ امہات المومنین ہے، ادب کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے اور نکاح کے عدم جواز کے اعتبار سے، لیکن پردے کا حکم تھا اور پردے کا حکم آ چکا تھا. تو لوگ آتے تھے اور بسا اوقات کوئی چیز دینی ہے یا کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی تو مجبوراً بات کرنی پڑتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ جب آپ سے کوئی چیز مانگنے لگ جائے یا کوئی چیز دینے لگ جائے تو ایسے وقت میں آپ بات کرتے وقت بات کر سکتی ہو اور اس طریقے سے جواب دے سکتی ہو، لیکن اپنے لہجے کو سخت رکھے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ تما پیدا ہو اس کے دل میں جس کے دل کے اندر بیماری ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نرم لہجے میں بات نہ کرے، سخت لہجے میں بات کرے. وقلنا قولا معروفا، اور بات کہے معروفا یعنی دستور کے مطابق. کیا مطلب؟ یعنی عفت کے موافق بات کرے، اس طریقے سے بات کرے کہ آپ کے گفتگو بالکل عفت کے کیا ہو، موافق ہو. یعنی گالم گلوچ نہ کرے اور بد اخلاقی پر نہ اترائے، لیکن آپ کے بات کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر خشکی ہونی چاہیے اور رکپن ہونا چاہیے. وقرنا فی بیوتکن، اور ٹکی رہو اپنے گھروں کے اندر. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں کے اندر رہو، باہر جانے کی کوشش نہ کرے، ٹکی لگے رہے اپنے گھروں کے اندر. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ دکھلاتی پھرو اپنا حسن جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں عورتیں بے پردہ اپنے گھروں سے نکل جاتی تھی اور اپنا حسن وہ غیر محرم مردوں کو دکھاتی تھی، تو اس طریقے سے نہ کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہمارے بازاروں کے اندر بے پردہ خواتین جاتی ہے اور شادی بیاہ کی تقریبات میں اور اپنا حسن غیر مردوں کو دکھاتی ہے، یہ مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایسا سب کچھ زمانے جاہلیت میں جب لوگ اندھیروں میں ہوتے تھے اور لوگوں کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی، یہ اس زمانے کا کلچر ہے اور یہ اس زمانے کی ثقافت ہے، یہ کوئی ایڈوانس ہونے کی علامت اور دلیل نہیں ہے. और जाहिर है ये कल्चर हमारे पास कहां से आता रहता है, इसकी सप्लाई कहां से होती है, यूरोप से होती है, मगरिब से होती है। तो यूरोप और मगरिब वाले तो अंधेरों में है, तो गया कि वो जो अंधेरे हैं, गठाप अंधेरे हैं, वहां से जो कल्चर सकाफत हमारे तरफ फेंका जाता है तो वो जमाने जाहिलियत का कल्चर सकाफत होगा और इस तरीके से अंधेरों का कल्चर सकाफत होगा, वो मुसलमानों का कल्चर सकाफत नहीं कहलाएगा। وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ, और यहां फरीजे पंजम बयान हो रहा है, नमाज कायम करे, और कायम का माना मैंने कल बताया था, वह आतेना ज़कात, और ज़कात दिया करे, वह अतान अल्लाह व रसूलहु, इताअत करे अल्लाह के रसूल की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैती। तहकीक अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं और इरादा रखते हैं कि आप से दूर करे अर्रिज्सा आलूदगी, अर्रिज्सा गुना, अहलल बैत, ए नबी की घरवालियों, ए नबी की घरवालियों। तो देखो यहां पर अजवाज मुतहरात को अहल बैत कहा है और नस्य सरी कतई है कि अजवाज मुतहरात अहल बैत है, लिहाजा अजवाज मुतहरात में से किसी पर भी अगर कोई तनकीद करेगा और इस तरीके से कलिमात जबान पर लेके आएगा कि अजवाज मुतहरात अहले बेत में से नहीं है, तो वो इस नस कतई सरीह का इनकार करता है, समझे ना। वयुतहिरकुम तदहीरा, और अल्लाह तबारक व तआला आपको पाक करना चाहते हैं, पाक करना। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, और ये एक और हुक्म है, और ये हुक्म कुरान चूंकि कानून है इसलिए ये हुक्म आम मुसलमानों के लिए भी है, और इससे पहले जो फराइज बयान किए गए ये आम मुसलमानों के लिए है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, और आप याद करें उन आयात कुरानी को जो आपके घरों के अंदर पढ़ी जाती है। वज़कुरना, और याद करे, मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, जो पढ़ी जाती है आपके घरों के अंदर, मिन आयातिल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला के किताब के आयात, वल हिकमते, और इसी तरीके से जो हिकमत बयान की जाती है आपके घरों के अंदर, उन तमाम आयात को और उस हिकमत को सीखे, समझे, उस पर अमल करे। अब हिकमत से मुराद क्या है, तो मदारिक ने लिखा है कि हिकमत से मुराद सुन्नती नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरा कौल यह है कि हिकमत से मुराद कुरान मजीद के आयात का माना और मतलब है। तो अजवाज मुतहरात के लिए भी यही हुक्म था कि वो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखे और उस पर अमल करे। इसी तरीके से कुरान मजीद का माना और मतलब सीखे और उस पर अमल करे, और यही हुक्म उम्मत के हर बेटी के लिए है, और इसी तरीके से उम्मत के हर बेटे के लिए है, हर बाप के लिए है, हर माँ के लिए है कि वो कुरान और सुन्नत सीखे और उस पर अमल करे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अहम पैगामात हमारे लिए नाजिल फरमाए हैं कि आपने इन पैगामात को अपनाकर दुनिया के मुख्तसर जिंदगी गुजारनी है। तो जो कुरान मजीद के पैगामात को पढ़ेगा, अपनाएगा और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो वो दुनिया के अंदर कामयाब जिंदगी गुजार कर दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने वाला शुमार होगा, और जो कुरान मजीद से गाफिल रहकर ख्वाहिशात की जिंदगी गुजारेगा तो वो दुनिया के नाकाम जिंदगी गुजारने वाला और फिर दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने वाला शुमार होगा। حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت قرآن مجید کے اکثر و بیشتر خطاب مردوں سے ہوتا ہے اور ضمناً پھر ہم سے بھی خطاب ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ مردوں کے ساتھ خواتین سے خطاب قرآن مجید کے اندر نہیں کیا جاتا ہے، خواتین کی بھی چاہت ہے کہ ہم سے بھی براہ راست خطاب ہو، تو قرآن مجید کی یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات، یہ اوصاف مشترکہ کا بیان ہے، تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات قانتاتی تابیدار مرد اور تابیدار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، عاجزی ان کی ساری اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات خیرات دینے والے مرد اور خیرات دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، والذاکرات اور اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے کیا چیز؟ مغفرتن، بخشش ان کے خطاؤں کی. ظاہر ہے انسان ہے اور انسان سے جو ہے نا بھول چوک ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس طریقے سے پابند شریعت ہو کر وہ زندگی گزارے گی، اگر کہیں غلطی ہو جائے گی، کہیں بھول چوک ہو جائے گا، کہیں کمی کوتاہی ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی خطاؤں کو معاف فرمائیں گے، وَأَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے آخرت کے اندر. تو اعد اللہ لہم مغفرتن دفع مضرت ہے، اور وہ اجر عظیما جلب منفعت ہے، پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے مضرت کو کیا کر دیا، دور کر دیا کہ خطاؤں پر ان کا پکڑ نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی خطاؤں کو معاف فرمائیں گے اور اجر عظیم سے پھر نوازیں گے. اب ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، سعید بن جبیر جو کہ مشہور تابعی ہے اور بڑے درجے کے تابعی ہے، ان سے کسی نے پوچھا الذکر ما ہوا، ذکر کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہوا طاعت اللہ، ذکر اللہ تبارک و تعالی کے طاعت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بندگی کا نام ہے. من اقبل علیہ و اطواعہ فقط ذکرہ، جو آدمی ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالی یاد ہے اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ ہے وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. کیونکہ ذکر کا معنی کیا؟ اللہ کو یاد کرنا. آپ دکان میں ہو اور اللہ یاد ہے وہاں ملاوٹ نہیں کرتے ہو، وہاں جھوٹ نہیں کہتے ہو، وہاں خیانت نہیں کرتے ہو، اور وہاں کسی کو نقصان نہیں دیتے ہو، وہاں دو نمبر چیز ایک نمبر کر کے نہیں بیچتے ہو۔ سمجھے نا، اگر آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو وہاں آپ غلط بیانی سے کام نہیں لیتے ہو اللہ کے خوف سے۔ گھر کے اندر آپ گھر کے تمام افراد کا حق ادا کرتے ہو، اور گھر کے اندر جو آپ کا فریضہ ہے وہ فریضہ اللہ کے خوف سے حسن طریقے سے آپ یاد کرتے رہتے ہو، اور گھر میں ہر معاملہ کرتے وقت، ہر بات کہتے وقت اللہ تبارک و تعالی یاد ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے ہو۔ تو یہ ہے ذکر، من اقبل علیہ واطاعہ فقد ذکرہ، جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی یاد ہے، اور اللہ کے یاد رہنے کی وجہ سے اللہ کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اختیار کی ہے، تو اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ ومن اعرض عنہ ولم یطعہ فلیس بذاکر، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالی سے بے رخی اختیار کرے، یعنی غافل ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اور جب اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ یاد نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت چھوڑ دی، جہاں ہے وہاں اللہ کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، توڑتا چلا جا رہا ہے، صبح اٹھتا ہے رات تک اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو توڑتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ آدمی ذاکر نہیں ہے۔ وَإِن بَاتَ يَحْمِدُ وَيَتْلُ وَيُسَبِّحُ، اگرچہ اس نے رات اس طریقے سے گزاری کہ رات کو اللہ تبارک و تعالی کا حمد بھی بیان کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیحات بھی پڑھتا رہا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے نا ذکر دیگر کلمات کے ساتھ کرتا رہا، تو یہ آدمی ذاکر نہیں کہلائے گا، یہ ذاکر نہیں کہلائے گا۔ ہم تو بس صرف نمازوں کے بعد تسبیحات کو ایک رسم سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا استعذار نہیں ہوتا اور توجہ اللہ نہیں ہوتا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر جب دکان پہنچ جاتے ہیں وہی جھوٹ جو پہلے بولتے تھے، اب بھی وہی جھوٹ، وہی ملاوٹ، اور وہی دھوکا، اور وہی جھوٹی قسمیں، اور اس طریقے سے دوسرے کا حق نہ دینا، اور کوشش یہی کرنا کہ دوسرے کا حق مال میرے پاس آ جائے، لیکن میرا مال، میرا حق کسی کے پاس نہ جائے، بس یہ ہماری زندگی ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ زینب بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی کی بیٹی تھی، پوپی زاد بہن تھی آپ کی، اور حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قریبی رشتہ تھا، عبد المطلب کی نواسی تھی، ان کی بیٹی کی بیٹی تھی، اور بہت ہی زیادہ حسین جمیل تھی۔ تو زید بن حارثہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنا بنایا تھا، غلام تھا، آپ نے آزاد کیا تھا، اگرچہ ان کا تعلق پیچھے آزاد کرانے سے تھا، لیکن درمیان میں غلامی کا لیبل ان کے اوپر لگا تھا۔ تو آپ نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کرا دیا، اور حضرت زینب کا بھائی والد وہ تیار نہیں تھے، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا بھی اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ لیکن آپ کا فیصلہ تھا. جب آپ نے فیصلہ فرمایا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جائز نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جب فیصلہ کرے اور حکم دے اللہ اللہ کا رسول ان کو, اَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کہ اس کے بعد ان کے پاس اختیار ہو ان کے معاملے میں. نہیں, جب اللہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے آپ کے معاملے سے متعلق اور وہ فیصلہ فرمائے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس اختیار نہیں رہتا ہے, آپ نے پھر اس حکم کی تعمیل کرنی ہے. بہرحال حضرت زینب بنت جہش پھر راضی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی, لیکن چونکہ وہ حضرت زید کو یعنی ان کے نظروں کے اندر وہ حقیر لگتے تھے کیونکہ ان پر غلامی کا لیبل لگ چکا تھا, تو اے روز گھر کے اندر پڈے ہوتے تھے اور حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حالات کا تذکرہ کرتے تھے اور بار بار وہ طلاق دینے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حضرت زینب آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور ان کا خاندان بھی تیار نہیں تھا, لیکن میرا فیصلہ تھا اس لیے وہ بامر مجبوری تیار ہو گئی ہے, اب آپ طلاق نہ دے اس رشتے کو چلائے, اس لیے کہ آپ کے ساتھ نکاح ان کے لیے ایک صدمہ تھا اور اب اگر آپ طلاق دیں گے تو یہ اس سے بڑا صدمہ ہوگا, اس لیے آپ اس رشتے کو چلانے کی کوشش کرے اور طلاق وغیرہ نہ دے. لیکن ایک دن حضرت زید آئے اور کہنے لگے حضرت اب مشکل ہے اس رشتے کو چلانا اور میں طلاق دینا چاہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بالآخر پھر انہوں نے طلاق دے دی. اور جب طلاق دے دی تو اس وقت آپ کے دل میں یہ ایک بات جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی تھی کہ زینب بنت جہش کا تعلق بہت بڑے گھرانے سے ہے اور میرے کہنے پر یہ تیار ہو گئی تھی, لیکن اب اگر ان کا گھر یہاں ویران ہوتا ہے اور زید طلاق دیتے ہیں تو اب اس کے صدمے کا ازالہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں ان سے نکاح کروں. یہ بات آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی تھی, اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ اس کے صدمے کے ازالہ ہو جائے. اب آگے حکم تو نازل ہو چکا تھا کہ لے پالک کو آپ نے بیٹا کہا, آپ کے کہنے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا اور آپ بچوں کے نسبت پالنے والے کے طرف نہ کرے بلکہ ان کا جو اصلی باپ ہے ان کے طرف آپ نسبت کرے, اور اسی سے یہ حکم معلوم ہو گیا تھا کہ اگر لے پالک اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ان کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے, لیکن چونکہ عرب معاشرے کے اندر لے پالک کی بیوی کے ساتھ نکاح کو عرب ناجائز سمجھتے تھے اور حرام سمجھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ کھٹکا بھی پیدا ہوتا تھا, اگر میں نے نکاح کر لیا تو لوگ ویسے بھی مخالف ہے اور بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ جس کو بیٹا بنایا تھا لے پالک اس کی بیوی کے ساتھ شادی بھی رچا لی اور شادی بھی کر لی, لوگ یہ کیا کریں گے پروپیگنڈا کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس پہلے سے بیویاں ہیں تو لوگ کہیں گے کہ بس ان کا تو کام یہی ہے شادی پہ شادی کرنا, تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو نازل فرمایا اور پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ نے عرش پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ زینب بنت جہش آپ کی بیوی ہے, یہ فیصلہ اوپر ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دے دی آپ کی نکاح میں, یہ آپ کی بیوی ہے, اور جو بات آپ کے دل میں تھی لوگوں کے خوف سے آپ اس بات کو ظاہر نہیں فرما رہے تھے, اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ظاہر کریں گے، اللہ کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ لیپالک کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے تاکہ آئندہ کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور لوگ اپنے لیپالک کی بیوی سے طلاق اور عدت کے گزرنے کے بعد اگر نکاح کریں گے تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس رسم کو اور اس غلط جو ہے نا قانون کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو، اور لوگوں سے ڈرنے کے بجائے آپ اللہ سے ڈرے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے فیصلے اور قانون کی پابندی کرے۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس آدمی سے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا تھا، وہ انعمت علیہ، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا۔ اللہ کے انعام تو انعامات تو بہت سارے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غلام بنایا گیا اور اوکاس کے میلے میں لا کر بیچا گیا، اور پھر وہ وہاں سے چلا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچا، اور پھر انہوں نے آپ کو بطور تحفہ دے دیا، بطور ہدیہ دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹے کا درجہ دے دیا، اور پھر آزاد کر لیا، اور پھر دولت اسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کی طرف سے کیا نعمت ہے؟ آپ کی طرف سے ایک نعمت تو یہ ہے کہ آپ نے آزاد کیا، دوسری نعمت یہ ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کی معزز گرانی کی لڑکی ان کی نکاح میں دے دی، اور ان کے ساتھ ان کا نکاح کرایا۔ تو اللہ کا بھی انعام ہے، اللہ نے بھی اس پر انعام فرمایا، آپ نے بھی ان پر انعام فرمایا۔ جب آپ اس سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھے اور طلاق نہ دے، اس لیے کہ یہ صدمہ بالائے صدمہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ نکاح کی وجہ سے، پہلے سے وہ صدموں سے دوچار ہے، اور خاندان جو ہے نا وہ بھی صدموں سے دوچار ہے، اوپر اگر آپ نے طلاق دے دی تو ان کی عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ واتق اللہ، اللہ سے ڈرے، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اے پیغمبر جو بات آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ظاہر کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ دل کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو پھر زینب کے غم کا مداوا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے نکاح کروں، لیکن لوگ پروپیگنڈا کریں گے اور برا بلا کہیں گے۔ وتخش الناس، آپ لوگوں سے ڈرتے ہو، طبعاً واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈرے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے، آپ اللہ کے قانون اللہ کے فیصلے کی پابندی کرے اور لوگوں سے نہ ڈرے۔ فلما قضا زید، اب دیکھو میں نے کل کہا تھا کہ جب زید کی نسبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی تھی، زید بن محمد، آیت نازل ہو گئی اور باپ کی طرف نسبت کا حکم آیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی بجائے اب لوگوں نے نسبت کس کی طرف کی؟ باپ کی طرف کی، اور زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے پہلے جو ہے نا بہت اونچی نسبت تھی، اب باپ تو باپ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تو ایک عام آدمی تھا، تو بہت بڑا صدمہ پہنچا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صدمے کا مداوا اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کا نام اپنے کلام اور اپنی آخری کتاب کے اندر چڑھا دیا۔ فلما قضا زید منہا وترن، جب پوری کی زید نے ان سے اپنی حاجت یعنی ہم بستری کی، اور ہم بستری کے بعد طلاق دے دی، اور طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، تو زوجناکہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیا. نکاح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کرا دیا ان کا, اور یہ رشتہ یہاں نہیں ہوا, یہ نکاح یہاں نہیں اوپر ہوا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سفیر تھے, اور اس لیے حضرت زینب بطور فخر کہا کرتی تھی کہ ایک تو میرا اور حضرت کا دادا ایک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رشتے آپ کے والدین نے کرائے ہیں اور میں واحد خاتون ہوں حضرت کے حریم میں کہ میرا رشتہ میرے رب نے کرایا ہے, اور میرا وکیل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. بطور فخر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا یہ بات کبھی کبھی بیان کرتی تھی. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کو توڑنا تھا, اس لیے زید نے بیوی کی طلاق دے دی اور پھر اللہ پاک نے اسی متعلقہ سے آپ کا نکاح کرا دیا. کیوں ایسا کیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ, تاکہ یعنی حکمت تزویج جو ہے نا بیان ہو رہا ہے, تاکہ مومنین کے اوپر نہ ہو کوئی حرج, فی ازواج ادعیائہم, اپنے متبناؤں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کی صورت میں کوئی حرج نہ ہو. کوئی جو ہے نا یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے, متبنا نے طلاق دے دی, عدت گزر گئی اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. کسی نے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح تو نہیں کیا, جائز نہیں ہے, تو یہ اس نے کہا کر لیا, تاکہ آئندہ کسی امتی کے اوپر کوئی اس طریقے سے انگلی نہ اٹھا سکے. ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمانے جاہلیت کی اس قانون کو کیا کر دیا, مٹا دیا اور ختم کر دیا. اس لیے اللہ نے آپ کا نکاح حضرت زید کی بیوی کے ساتھ عرش پر کرایا. اذا قضوا منہن وطرن, جب یہ متبنا اپنے بیویوں سے حاجت پورا کر کے اس کے بعد طلاق دے دے اور عدت گزر جائے اور پھر لوگ ان سے نکاح کرے تاکہ کوئی ان پر اعتراض نہ کر سکے اور اس طریقے سے ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے. وکان امر اللہ مفعولا, اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ. ما کان علی المؤمنین من حرج, یہ جواب طعن ہے. مومنین کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے. فیما فرض اللہ, اس بات میں جو اللہ تب مکان نبی کے اوپر, مکان آل نبی, نبی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. فی ما اس بات میں فرض اللہ لہو, جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حلال کر دیا. سنت اللہ فی الذین خلو, یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے اندر, خلو من قبل, جو پہلے گزرے ہیں. یعنی پیغمبر کے لیے زیادہ شادیاں کرنا اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیا ہے. امتی کے لیے چار سے زیادہ بیویاں بیک وقت رکھنا جائز نہیں ہے, لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بیویاں بیک وقت رکھنا یہ جائز تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال کیا تھا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بات, جو فعل, جو عمل میں نے اپنے نبی کے لیے حلال کیا ہے اس میں کوئی الزام نہیں ہے اگر نبی وہ کام کرے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ رہا ہے. صرف آپ کے لیے زیادہ شادیاں حلال نہیں تھی, بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کے لیے بھی ایسا کرنا جائز تھا اور زیادہ شادیاں ان کے لیے حلال تھی. داؤد علیہ السلام نے 100 شادیاں کی تھی, اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے بھی بہت ساری شادیاں کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو انبیاء علیہ السلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم پہلے سے تجویز شدہ ہے کہ آپ کے نکاح میں بیک وقت کتنی بیویاں رہے گی اور کون کون سی عورت آپ کے نکاح میں آئے گی, یہ فیصلے اللہ تبارک و تعالی پہلے سے کر چکے ہیں, سمجھے نا. لہذا آپ کے دل کے اندر یہ کوئی کٹکا پیدا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو شادیوں پہ شادیاں کر رہے ہیں اور کتنی بیویاں جو ہے نا ہو گئی ہیں اور مزید نکاح ہو رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وہم کا, اس شبے کا کیا فرمایا, ازالہ فرمایا کہ آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو. آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے کئی کئی شادیاں کی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے حلال کیا ہے, لہذا جو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں کوئی الزام نہیں. اور پھر یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 40 جنتیوں کی طاقت دی ہے, اور ایک جنتی آدمی کی طاقت جو ہے نا وہ دنیا کے 100 آدمی کے برابر ہے. تو تقریباً دنیا کے 4000 مردوں کے طاقت کے بقدر طاقت اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی, اور اتنی طاقت جب آپ کے پاس تھی تو اگر آپ 4000 شادیاں کرتے تو آپ بالکل اس آدمی کی طرح ہوتے جو آدمی ایک شادی کرتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں کی. آپ کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں, اور وہ بھی آپ کے مقابلے میں بڑی عمر والی تھی. آپ 25 سال کے تھے اور ان کی عمر جو ہے نا وہ زیادہ تھی آپ سے, اور پھر 25 سال سے لے کر آپ 52-53 سال کے ہو گئے تھے, آپ کے پاس یہی ایک بیوی تھی اور بچے بھی آپ کے سوائے ابراہیم کے سارے جو ہے نا اسی بیوی سے پیدا ہو گئے, اور نبوت کا 11واں 12واں سال تھا, پھر ان کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد آپ نے پہلی شادی جو کی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد, ان کے حیات میں آپ نے کسی اور خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا. ان کی وفات کے بعد آپ نے جو پہلے نکاح کیا تھا وہ اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ نکاح کیا تھا. اور اس طریقے سے پھر اور بھی نکاح ہوتے گئے, تو دو تو آپ کے باندیاں تھیں جن کو آپ نے آزاد کیا تھا, جویریہ اور صفیہ, ان کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تھا, اور ان کے علاوہ دو باندیاں آپ کے پاس ایسی تھی کہ وہ باندیاں ہی تھی اور ان کو آپ نے آزاد نہیں کیا تھا. ان باندیوں میں سے ایک باندی ماریہ قبطیہ ہے جس سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ایک بیٹا آپ کا یہ تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیٹے پیدا ہو گئے تھے, قاسم, طاہر اور طیب, اور بعض قول یہ ہے کہ نہیں یہ دو تھے, ایک بیٹے کے دو نام تھے, دو بیٹے تھے, اور ایک قول نہیں کہ تین بیٹے ہیں, قاسم ہے اور طاہر ہے اور طیب ہے. اور 4 بیٹیاں جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہو گئی تھی. بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے تھے کم عمری میں, اور ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ بھی ایام رضاعت میں انتقال کر گئے تھے, مطلب یہ ہے کہ ابھی دودھ پینے سے ان کو نہیں چھوڑایا گیا تھا کہ ان کا بھی انتقال ہوا, یعنی 16 مہینے کا تھا یا 17 مہینے کا تھا، اس عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کے مطابق بہت کم عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ایسا کرنا جائز کیا تھا، لہذا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس میں آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو نکاح. اسی کا تذکرہ ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ انبیاء جو پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات، ویخشونہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یعنی ولا یخشون احدا، نہیں ڈرتے کسی سے الا اللہ، مگر صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وکفا باللہ حسیبا، بس ہے اللہ آپ کے لیے کفایت کرنے والا. انبیاء صرف اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے تھے اور مخلوق سے وہ نہیں ڈرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے شر سے اس کو بچائیں گے، اور جو مخلوق کے لیے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو مخلوق کے حوالے کریں گے، جن کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا ان کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی پٹائی لگوائیں گے، اور وہی لوگ ان کو ذلیل کریں گے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران ارباب اختیار یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لیے مسلسل اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر رہے ہیں. تو جن کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہی کو ان پر مسلط کیا ہے، اور ان کے ہاتھوں سے وہ آئے روز ذلیل ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی سچائی ہے. تو انبیاء وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ راضی ہو، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بس ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا قانون نہ ٹوٹے اور اللہ ناراض نہ ہو. مخلوق کا کوئی خوف دل میں نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوتا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نہیں ہے حضرت محمد، نہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ، کسی مرد کا باپ، سمجھے نا، اس لیے کہ آپ کی اولاد، نارینہ اولاد پیدا ہو گئی تھی لیکن وہ بچپن کے اندر انتقال کر گئی تھی، اور کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا تھا. لہذا اس وقت جتنے مرد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حقیقی باپ نہیں ہے. روحانی باپ تو سب کے ہے لیکن حقیقی باپ کسی کا نہیں ہے، لہذا حضرت زید بھی حضرت کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، آپ ان کے حقیقی باپ نہیں ہے، تو ان کی متعلقہ کے ساتھ اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح بہو کے ساتھ نکاح نہیں کہلائے گا، بلکہ ایک آزاد عورت کے ساتھ، ایک حلال اور جائز عورت کے ساتھ نکاح کرنے کہلائے گا، کوئی مذائقہ نہیں. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی حقیقی باب نہیں ہے، باقی ہے کہ رحم کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باب ہیں. اور ماں باپ کو اتنی محبت اولاد سے نہیں ہوتی ہے جتنی محبت حبیبی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی، بلکہ اتنی محبت تو آدمی کو اپنی آپ سے نہیں ہے جتنی محبت حبیبی کبریا کو آپ سے تھی. تو رحم کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے روحانی طور پر آپ امت کے باپ تھے، لیکن حقیقی باپ امت کے رجال میں سے آپ کسی کی نہیں تھے. تو زید بھی آپ کا حقیقی بیٹا نہیں تھا. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول تھے اور خاتم النبیین تھے. خاتم بفتح التاء اسم اعلی ہے، مہر لگا نکالا. اور خاتم بکسر التاء اسم فاعل کا صیغہ ہے، مہر لگانے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ خاتم النبیین تھے، خاتم النبیین تھے. اور نص صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اور نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر وہ ختم ہو گیا. آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوگا، کہیں پیدا ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، اور وہ کائنات کا خبیث ترین آدمی کہلائے گا، اور امت اس کو برداشت نہیں کرے گی. امت اس کو کیا نہیں کرے گی؟ برداشت نہیں کرے گی. اس لیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی ایسے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود انسی اور مسلمہ کذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے قتل کی خواہش ظاہر کی تھی، اور ایک کے قتل کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کی آخری لمحات میں دی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاز فیروز دہلمی، فیروز دہلمی اسود انسی کے قتل میں کامیاب ہو گئے. اور مسلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں قتل کیا تھا، اور لشکر روانہ کیا تھا، اس لشکر کے ساتھ خود جانے کا فیصلہ کیا تھا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، شم سیفک ولا تفجینا فی نفسک، واللہ ان قتلتا لا یقوم للاسلام نظام ابدا. آپ اپنی تلوار کاٹی میں واپس ڈالے اور آپ نہ جائیے، ہم تیار ہیں مسلمہ کذاب کو ٹکانے لگانے کے لیے. اللہ کی قسم، اگر آپ مارکے میں گئے، شہید ہو گئے، تو اسلام کی رسی کو تھامنے والا پھر امت کے پاس کوئی اور نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس وقت فتنوں نے سر اٹھایا ہے، اور ایسے حالات میں آپ واحد شخصیت ہو امت کے پاس جس پر تمام کے تمام امت کو اتفاق ہے. لیکن وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، لن اقبل نصیحتک فی نفسی، اپنے بارے میں کسی کی نصیحت نہیں مانوں گا. اور یہ ناموس رسالت کے بعد ہے، میں ضرور جاؤں گا اور اس دجال کو ٹکانے لگاؤں گا. صحابہ کرام بڑی تعداد کے اندر شہید ہو گئے تھے یمامہ کی لڑائی میں، لیکن بالآخر صحابہ کرام نے اس کو ٹکانے لگا دیا. اس لیے اب دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اس طرح کوئی اور دجال پیدا ہوگا اور اس طریقے سے جھوٹا نبی پیدا ہوگا، تو امت کا فرض ہے، امت اس کو برداشت نہیں کرے گی. امت کا فرض ہے ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانے کا. برداشت نہیں کرے گی, کیونکہ نص صریح ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا, مسلمانوں اسلام کے عقیدے کا حصہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو ذکرن کثیرا, بہت زیادہ. اس سے مراد کیا ہے؟ عمومی طاعت مراد ہے, کیونکہ پہلے میں نے بتا دیا الذکر ما ہوا, ذکر کیا چیز ہے. تو سعید بن جبیر کیا کہتے ہیں؟ الذکر ہوا طاعت اللہ, ذکر اللہ تبارک و تعالی کے طاعت کا نام ہے. اگر آپ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اختیار کیے ہوئے ہو تو آپ ذاکر ہو, اور اگر آپ ساری رات سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے گزارتے ہو لیکن دن بھر آپ اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو, پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو, تو آپ ذاکر نہیں ہو. تو اذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو بہت زیادہ, مراد کیا ہے؟ عمومی طاعت مراد ہے کہ آپ دن رات اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اختیار کریں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور پاکی بیان کرو اللہ تبارک و تعالی کے صبح شام. تو یہاں پر عمومی اوقات مراد ہے. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ, اللہ وہ ذات ہے جو صلی علیکم, جو تمہاری اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں. صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ نزول رحمت. اللہ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. وہ ملائکتہ, اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ, یہ صلات کا ثمرہ ہے. اللہ تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں. کس لیے رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دے. پھر آپ کو دشمن بھی نظر آئے, دوست بھی نظر آئے, آپ کو کائی بھی نظر آئے, ہموار راستہ بھی نظر آئے, اور پھر آپ اپنے آپ کو کائیوں سے بچائیں اور ہموار سیدھے راستے کے اوپر سفر شروع کریں. اور شیطان جو آپ کا دشمن ہے, وقتاً فوقتاً وہ آتا ہے آپ کے پاس بہکانے کے لیے, تاکہ آپ اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کے بہکاوے میں نہ آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر اپنی رحمتیں جو ہے نازل کی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور آپ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اوپر رحم کرتے ہیں. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, اللہ تبارک و تعالی کا تحفہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے, تَحِيَّتُهُمْ یوم یلقونہو, اللہ کا تحفہ اللہ کے بندوں کے لیے اس دن جس دن اللہ کے بندوں کے اللہ سے ملاقات ہوگی. وہ تحفہ کیا ہے؟ سلامن, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سلام کریں گے اور کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ, السلام علیکم یا اہل الجنہ. تو اس سے بڑی اعزاز کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں اور جنت کے نعمتوں میں پہنچے, ہمارا رب ہمارا انتظار کر رہا ہو, اور جب ہم وہاں جائے تو ہمارا رب ہمیں کیا کرے؟ سلام کرے, السلام علیکم یا اہل الجنہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, یعنی یہ گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کے چوٹ پر اس مسئلے کو بیان فرمایا. اور آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ صفا کے چوٹے پہ چڑھ کے جو ہے نا آپ نے وہاں سے اس گواہی کا اعلان کیا اور اس مسئلے کو بیان کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا معنی شاہدن، شاہدن علی الناس باعمالہم یوم القیامہ، امت کے اعمال کی گواہی دیں گے آپ قیامت کے دن. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، جو اطاعت اختیار کرے گا ان کو خوشخبریاں سنانے والے، اور جو اعراض کریں گے ان کے لیے ڈراوے جو ہے نا بیان کرنے والے ہیں آپ. وداعین الی اللہ، اور دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف، بِإذنی ہی اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، روشن چراغ ہے آپ. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری سنائے ایمان والوں کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فضل کبیر ہے، فضل کبیر. اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت میں امت کے لیے جو امید کی خرب خبر ہے یہ کسی اور آیت میں نہیں ہے. یہ قول کس کا ہے؟ عبی ابن کعب کا ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں قال لی عبی ابن کعب ہاذہ من ارجع آیت فی کتاب اللہ، سب سے زیادہ امیدوں سے بری ہوئی آیت اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے اندر وہ یہی آیت ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وبشر المؤمنین، اے پیغمبر آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کے پاس سے کیا ہے؟ فضل کبیر ہے. اب فضل کبیر سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب فضل کبیر کا کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. تو یہاں ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت ہے. اور دوسرا مطلب فضل کبیر سے مراد کیا ہے؟ تمام امتوں پر فضیلت ہے. تمام امتوں پر کیا ہے؟ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے تمام انبیاء کی امتوں پر فضیلت دی ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور آپ کہنا نہ مانے کافروں کا اور منافقین کا، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں پر آپ کیا کرے؟ درگزر کرے. یہ تو جاہل لوگ ہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً تکلیفیں پہنچائیں گے، آپ کے شان اور مقام کو تو جانتے نہیں ہیں. بغض، حسد، کینہ، دشمنی ان کے اندر بری ہوئی ہے، تو اس لیے آپ کے شان، مقام، مرتبے کے خلاف ان کے زبانوں سے وقتاً فوقتاً باتیں نکلے گی، لہذا آپ درگزر سے کام لیں. وتوکل علی اللہ، اور اعتماد بھروسہ صرف اللہ پر کرے. وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ تبارک و تعالی کام بنانے والا. ایک دن آئے گا کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور یہ یا تو مسلمان ہو جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ٹکانے لگ جائیں گے، اور یہاں اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، اور پھر اعلان ہوگا کہ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مزید زندگی کفر میں گزار سکے، بلکہ یا تو اسلام ہے اور یا قتل ہے، یہ اعلان ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، ایمان والو اگر آپ کسی مومن عورت کے ساتھ نکاح کرے اور پھر حالات ایسے پیدا ہو جائے نکاح ہو گیا رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہو گیا اور ابھی آپ نے ہم بستری نہیں کی ہے اور اس سے پہلے طلاق دے دی، تو اس صورت کے اندر آپ کے متعلقہ کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، طلاق واقع ہوتے ہی وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے. عدت اس صورت کے اندر ہے کہ جب ہم بستری ہو جائے، ابھی ہم بستری نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے اگر میاں نے طلاق دے دی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے. ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات، جب آپ مومنہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، ثم طلقتموهن اور پھر آپ ان کو طلاق دے دے، من قبل ان تمسوهن ہم بستری سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، نہیں ہے تمہارے لیے ان کے اوپر عدت گزارنا، تعتدونها جس کو تم گنتے ہو، فمتعوهن آپ ان کو کچھ سامان وغیرہ فائدہ اٹھانے کے لیے دے دے، وسرحوهن صراحا جمیلا اور پھر آپ ان کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرے. یا ایہا الذین، یا ایہا النبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے مہر ادا کی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. ایک قسم کی بیویاں تو یہ ہے جو آپ کے لیے حلال تھی. وما ملکت یمینک، اور اس طریقے سے وہ باندیاں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دائیں ہاتھ میں دی ہے اور آپ کا دائیں ہاتھ اس کا مالک ہو گیا، یعنی وہ آپ کا مال ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. مما افا اللہ علیکا، جو ہاتھ لگا دیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. اور میں نے کہا کہ ایسی باندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو رہی، ماریہ قبطیہ اور ریحانہ بنت شمعون، اس کے علاوہ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ، یہ باندیاں بھی آپ کے پاس آئی تھی لیکن ان کو آپ نے آزاد کیا تھا اور پھر بعد میں آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. یہ دوسری قسم کی عورتیں ہیں جو آپ کے لیے جائز تھی. اور تیسری قسم، وبنات عمک وبنات عماتک، چچا کی بیٹیاں اور پوپیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور خالہ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، یہاں قید ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. تو اب یہاں پر عام مفرد ہے، عمات جمع ہے، خال مفرد ہے، خالات جمع ہے، شرافت کی وجہ سے عام مفرد لایا گیا اور عمات جمع ناقصات العقل ہونے کی وجہ سے، قرطبی نے یہ لکھا ہے. اور ایک تاویل یہ بھی ہے کہ عام اسم جنس ہے اور عمات سے اسم جنس نہیں آتا ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے نا جمع لایا گیا اور عام اور خال جو ہے نا یہ مفرد ذکر کیے گئے. وامرأۃً مؤمنۃً، چوتھی قسم کی عورتیں جو آپ کے لیے حلال ہے وہ عورتیں ہیں، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کرے پیغمبر کے لیے بلا مہر تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے. ان اراد النبی ایستنکحہا، اگر پیغمبر ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو بغیر مہر کے آپ کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. خالصتن لکا من دون المؤمنین، جو خواتین اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہیں بغیر مہر کے آپ کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور یہ حکم آپ کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. سمجھے نا، جس طریقے سے چار سے زیادہ شادیاں کرنا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے چار سے زیادہ جائز نہیں ہے، تو اسی طریقے سے امت کے لیے بغیر مہر کے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، مہر دینا واجب ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے آپ کے لیے بغیر مہر کے، آپ کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تا تحقیق ہم نے جانا جو ہم نے فرض کیا لوگوں کے اوپر مہر فی ازواجہم بیویوں کے لیے وما ملکت ایمانکم اور اس طریقے سے غلام لکی لا یکون علیک حرج حکمت اختصاص بغیر مہر کے آپ کے لیے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے جو اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے آپ کے لیے حکمت کیا ہے لکی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کی تنگی پیدا نہ ہو وَكَانَ اللَّهُ غَفُرْ رَحِيمًا اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طریقے سے آپ کی نکاح میں بہت ساری بیویاں تھی لیکن آپ پر باری واجب نہیں تھی سمجھے نا آپ کے اوپر باری جو ہے نا وہ کیا نہیں تھی واجب نہیں تھی جبکہ امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ باری میں کیا کرے انصاف کرے باری میں کیا کرے انصاف کرے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ باری آپ کے اوپر واجب نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری میں اس انصاف کا مظاہرہ کیا ہے کہ دنیا اس کی مثل لانے سے عاجز ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء آپ کو اختیار ہے جس کو اپنے سے دور کرے وتؤوی الیک من تشاء اپنے بیویوں میں سے جس کو قریب کرے یعنی جس کو اپنے پاس بلائے جس کے پاس جائے جس کو دور کرے آپ کی مرضی ہے جس کو اپنے پاس بلائے آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ کے اوپر باری یہ واجب باری میں انصاف جو ہے نا یہ واجب نہیں تھا ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک اور اگر آپ دعوت دے اپنے بستر کی طرف آنے کی اور طلب کرے صحبت اپنے ان بیویوں سے جن کو آپ نے دور کر دیا اپنے سے تو آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کچھ عرصے کے لیے دور کر دیا پھر بلایا کوئی پابندی نہیں آپ کے اوپر فلا جناح علیک ذالک ادنا ان تقر اعینہن یعنی یہ جو حکمت اختیار ہے آپ کو اللہ پاک نے کیا دیا اختیار دیا جس کو قریب کرے جس کو دور کرے اور جن کو دور کیا ان میں سے جس کو واپس بلائے کوئی مطلب ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے اور کوئی جو ہے نا اس میں آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے تو یہ جو اختیار اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا آپ کو بیویوں کے بارے میں کس لیے دیا تھا ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے اس کے ان تقر اعینہن کہ ازواج مطہرات کی آنکھیں جو ہے نا کیا رہے ٹنڈی رہے ولا یحزن غمزدہ نہ ہو ویرزین بما آتیتہن اور وہ راضی رہے اس باری کے اوپر جو آپ ان کو دیتے ہو یعنی آپ پر لازم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ جب کیا کریں گے باری میں انصاف کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ازواج مطہرات کے آنکھیں ہمیشہ کیا رہے گی ٹھنڈی رہے گی اور کبھی دل کے اندر غم پیدا نہیں ہوگا اور باری میں آپ کا انصاف دیکھ کر جو ہے نا وہ آپ سے ہمیشہ کیا رہے گی خوش رہے گی اور اگر اللہ تبارک و تعالی باری کو آپ کے اوپر لازم کرتے باری میں انصاف آپ کے اوپر لازم کرتے پھر تو آئے روز پٹے ہوتے اس کو زیادہ وقت دیا مجھے کم دیا وہاں زیادہ جاتے ہو یہاں کم آتے ہو آئے روز پھر کیا ہوتے پٹے ہوتے تو ظاہر ہے آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے مسائل میں الجھا کے نہیں رکھنا تھا کیونکہ آپ کے پاس وقت کم تھا کام بہت زیادہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امت کے اصلاح کے لیے بھیجا اور آپ کی امت ساری دنیا تھی ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جزیرہ عرب کے سرحدوں تک دعوت دینا آپ کے ذمے لگایا تھا براہ راست اور جزیرہ عرب سے باہر دنیا کو دعوت دینا وہ پھر اللہ پاک نے آپ کے شاگردوں کے ذمے لگایا صحابہ کرام کے اور جب جزیرہ عرب تک جو ہے نا اسلامی سرحدیں اسلامی ریاست کی سرحدیں جو ہے نا پہنچنا شروع ہو گئی تو سورہ نصر نازل ہو گئی آپ کو موت کی خبر دے دی گئی کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا اور اب دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے، اب آپ آخرت کی تیاری پکڑ لیں، اور آگے جو کام ہے اب وہ کام آپ نے جس جماعت کو کڑا کیا ہے آگے کام ان کا ہے، آگے جو ہے نا دین وہ پہنچائیں گے. اچھا، واللہ یعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں جو دلوں میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، وہ محبت تو کسی اور کے لیے نہیں تھی. تو چونکہ محبت غیر اختیاری چیز ہے اس لیے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تبارک و تعالی علیم اور حلیم ہے، خوب جانتے ہیں اور اس طریقے سے حلیم ہے، بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، آپ کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں عورتیں من بعد، اس کے بعد کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو نو بیویاں ہیں جو اس وقت آپ کی نکاح میں ہے، اس کے بعد آپ کے لیے مزید شادیاں جائز نہیں ہے. سمجھے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے. جب آپ نے ان کو اختیار دے دیا کہ دنیا چاہیے، اللہ اللہ کے نبی کی معیت چاہیے، تو انہوں نے دنیا کو ٹکرا دیا اور فاقوں کے ساتھ اللہ اللہ کے نبی کی معیت کو اختیار کر لیا. بہت بڑی قربانی ہے. لہذا اب آپ انہی پر اکتفا کریں گے، مزید شادیاں نہیں کریں گے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ من بعد سے مراد کیا ہے؟ اقسام اربعہ ہے. اس سے پہلے جو چار قسم کی عورتیں اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کی تھی وہ مراد ہے. ولا ان تبدل بهن، اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ آپ تبدیل کرے ان عورتوں کے ساتھ، من ازواج، دوسرے عورتوں کو. ولو اعجبك حسنهن، اگرچہ ان کا حسن آپ کو بہت اچھا لگے. اب آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان ازواج میں سے کسی ایک کو آپ طلاق دے دے اور اس کے بدلے میں باہر سے جو ہے نا آپ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرے جو بہت ہی زیادہ حسین جمیل ہو، اس کا حسن جمال آپ کو بہت اچھا لگے. سمجھے نا؟ یہ قانون نازل ہوا تھا لیکن بعد میں پھر یہ قانون کیا ہوا؟ منسوخ ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے باوجود بھی وہ جو نو بیویاں آپ کی نکاح میں تھی ان پر اور نکاح نہیں کیا، اور اسی طریقے سے ان نو میں سے آپ نے کسی کو طلاق نہیں دی کہ ان کے بدلے میں کسی اور خاتون کے ساتھ نکاح کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اگرچہ بعد میں یہ قانون اٹھایا گیا تھا. الا ما ملکت یمینک، ہاں جو باندیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یؤذن لکم، ایمان والو داخل نہ ہو پیغمبر کے گھروں میں، الا یؤذن لکم الی طعام، مگر اس صورت میں آپ داخل ہو سکتے ہو جب آپ کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے. غیر ناظرین، لیکن جب کھانے کی دعوت آپ کو دی جائے تو آپ ایسا نہ کرے کہ آپ پہلے سے جا کر گھر کے اندر بیٹھے کھانے کے انتظار میں. اینا ہو، یعنی آپ کیا کرے؟ جا کر پہلے بیٹھے اینا ہو اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرے اور وہاں پر جو ہے نا بیٹھک لگائے اور کچریا شروع کرے. نہیں، جب پیغمبر آپ کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو اس وقت آپ پیغمبر کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے داخل ہو، پہلے جا کر کھانا پکنے کا انتظار نہ کرے. جب کھانا تیار ہو جائے اور آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، اور جب آپ کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر گھر میں بیٹھک لگا کر نہ بیٹھے اور اس طریقے سے باتیں نہ کرے، بلکہ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں میں جایا کرے. اور یہ قانون سب کے لیے ہے، جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو آپ پہلے جا کر گھر والوں کو پریشان نہ کرے اور کھانا کھانے کے بعد پھر زیادہ دیر تک وہاں نہ بیٹھے بلکہ وہاں سے نکلا کرے تاکہ گھر والے جو ہے نا اپنے کام کو اور اپنے سامانوں کو سنبھالنا شروع کرے. تو وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کر لیا اور شب زخفاف گزارنے کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا تھا, تو کچھ لوگ آئے تھے ولیمہ کھانے کے بعد وہ بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے, اور اس وقت پردے کو حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور باہر آئے, مقصد آپ کا یہ تھا کہ یہ لوگ نکل جائیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ تھا, آپ واپس لوٹے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے, پھر آپ وہاں سے چلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے تک پہنچے, وہاں سے واپس لوٹے تو لوگ باتیں کر رہے تھے. پھر آپ واپس آئے دوسری بار یا تیسری بار, جب آپ واپس لوٹے تو وہ لوگ جو دو تین چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر نکل گئے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے اور حجاب کے بارے میں جو علم مجھے حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے, اس لیے کہ جب یہ آیت حجاب سے متعلق نازل ہوئی اس وقت میں حضرت کے پاس تھا, اور اس وقت پھر جو ہے نا آیت حجاب نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا میں. آپ اپنے کمرے میں جب داخل ہو گئے اور میں بھی داخل ہونا چاہتا تھا, آپ نے مجھے روکا اور پردہ گرا دیا, اس لیے کہ آیت حجاب نازل ہو گئی تھی. تو اس سلسلے میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی, داخل نہ ہو پیغمبر کے گھر میں, الا ایوزن لکم الی طعام, مگر اس وقت جب کھانے کے لیے آپ کو اجازت دی جائے, غیر ناظرین انہ ایسا نہ کرے کہ آپ پہلے جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرے, ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, جب آپ کو کھانا جب آپ کو دعوت دی جائے آپ کو بلایا جائے اندر جب اس وقت داخل ہو, فاذا طعمتم فانتشروا, اور جب کھانے سے فارغ ہو تو اس کے بعد جو ہے نا نکلو, ولا مستأنسین لحدیث, نہ جی لگا کر بیٹھو باتوں کے اندر, ان ذلک کان یوزن نبی فیستحی منکم, اس لیے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کا پیغمبر کے گھر میں بیٹھ کر باتیں کرنا گپ شپ لگانا یہ وہ عمل ہے جس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, فیستحی منکم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے اور آپ بتاتے نہیں تھے کہ آپ کو جانا چاہیے, مزید بیٹھنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن واللہ لا یستحیی, اللہ تبارک و تعالی یہ احکامات مسائل آپ کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب, اور پھر آگے حکم نازل ہوا کہ ازواج مطہرات سے, کیونکہ آیت حجاب نازل ہو گیا تو اب ازواج مطہرات سے اگر آپ نے کوئی چیز مانگنی ہو یا ان کو آپ نے کوئی چیز دینی ہو, فاسألوهن من وراء حجاب, تو پردے کے پیچھے جو ہے نا ان سے مانگے, اور پردے کے پیچھے سے جو ہے نا ان کو اگر کچھ دینا ہے تو دیا کرے, ذالک اطہر لقلوبکم, یعنی پردے کا اہتمام یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے, وقلوبہن, اور اسی طریقے سے ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے, اور اسی طریقے سے امت کے ہر فرد کے دل کے لیے, اور امت کے ہر عورت کے دل کے لیے, یہ پاکیزگی کی بات ہے کہ بات کرے تو پردے کے پیچھے سے بات کرے. وما کان لکم ان توزو رسول اللہ, اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی امر میں اللہ کے رسول کو تکلیف دو اذیت دو, ولا ان تنکحوا ازواجہ, اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ پیغمبر کے بیویوں کے ساتھ بعد میں نکاح کرو یا نکاح کرنے کی باتیں کرو, یہ جائز نہیں ہے. امہات المومنین امت کے لیے جو ہے نا وہ حرام تھی, اور امت کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان سے نکاح کرے. او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما, یا یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو اس سے بھی اجتناب اور پرہیز کرے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بات سے جو آپ زبان پہ لاتے ہو, ہر اس بات اور ارادے سے جو آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس سے باخبر ہے. لہذا پیغمبر کو اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے, اور پیغمبر کے بیویوں کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہ زبان سے ظاہر کرے اور نہ ایسے ارادے دلوں کے اندر پیدا ہونے دے, اس سے اجتناب اور پرہیز کرے. لا جناح علیکم فی آبائہن ولا ابنائہن, ہاں ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم بیان ہوا تو ازواج مطہرات کے لیے ان مردوں سے پردہ نہیں ہے جن مردوں سے عام خواتین کے لیے پردہ نہیں ہے, جیسے کہ والد ہے, لا جناح علیہن فی آبائہن والد, ولا ابنائہن بیٹے, ولا اخوانہن بھائی, ولا ابنائے اخوائہن بھتیجے, ولا ابنائے اخواتہن بانجے, ولا نسائہن عورتیں, ولا ما ملکت ایمانہن اور غلام. غلاموں سے متعلق سورہ نور کے اندر میں نے بات بتائی تھی. واتقین اللہ, اچھا اب یہاں پر چچا کا اور ماموں کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن حدیث کے اندر ان کا تذکرہ ہے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چچا رضی چچا تھے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ ان کو آپ گھر بلا سکتے ہو, وہ آپ کا چچا ہے, ان سے آپ کے لیے پردہ نہیں. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے یصلون علی النبی, رحمت نزول رحمت جو ہے نا فرماتے ہیں کس کے اوپر, پیغمبر کے اوپر, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجا کرے اللہ کے نبی کے اوپر اور سلام بھیجا کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتے ہیں, فرشتے بھیجتے ہیں اپنے حبیب کے اوپر, تو درود کی نسبت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو نزول رحمت, فرشتوں کی طرف ہو استغفار, اور اسی طریقے سے مومنین جو ہے نا وہ مخصوص کلمات کے ساتھ کیا کریں گے, درود بھیجیں گے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اللہ کے رسول کو, تو اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا, اللہ کے رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے, یعنی اذیت دینے کی کوشش کرنی ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پٹکار ہے دنیا اور آخرت کے اندر. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں کیا, وَأَعَدَّ لَهُمْ, اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے عَذَابًا مُهِينًا, ذلیل کرنے والا عذاب, رسوا کرنے والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنات, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں مومنین اور مومنات کو, بغیر مقتصبو, ان کاموں کی نسبت مومنین مومنات کی طرف کرے جو مومنین مومنات نے نہیں کیے ہیں, سمجھے نا, ایسے کاموں کی نسبت کرے تو متے لگائے, تو یہ مومنین اور مومنات کو کیا ہے, اذیت دینا ہے. فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا, ان لوگوں نے کیا کر لیا, اٹھایا بوجھ بہتانا, دروغ کا بوجھ اٹھایا اس نے, و اسما مبینا اور ظاہر گناہ, واضح ظاہر گناہ کا بوجھ کیا کر لیا, اٹھا لیا اور اپنے آخرت کو تباہ کر دیا, اس لیے اس سے اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے پیغمبر کہہ دیجئے اپنے گھر والوں سے اور اپنے بیٹیوں سے، مسلمانوں کے عورتوں سے، یودنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکائے رکھے اپنے چہروں کے اوپر اپنے حجاب چادر. ذالک ادنا ایعرفنا، حجاب چہروں پر کیوں لٹکائے رکھے؟ اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے، ایعرفنا، کہ پہچانی جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، باندیا نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے کے اندر باندیا جو ہے نا وہ حجاب نہیں کرتی تھی، اور شکایتیں آئی تھی منافقین کافر بازی مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے، اور جب پکڑے جاتے تھے تو وہ یہ بیانیاں لے کے آتے تھے کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ باندی ہے، اس لیے ہم نے چھیڑ چھاڑ کی. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ مسلمان عورتیں اپنے چہرے کو چھپائے غیر محرم مردوں سے، اور یہ بھی سطر کے اندر داخل ہے. اور میں نے کہا کہ اس کو جو ظاہر کرنا جائز ہے وہ عبادت کے اندر ظاہر کرنا جائز ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ محرم جو گھر کے اندر رہتے ہیں یا گھر آتے جاتے ہیں ان کے سامنے ظاہر کرنا جائز ہے. قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چہرہ غیر محرم کے سامنے کیا کرے، ظاہر کرے. غیر محرم کے سامنے چہرے کا ظاہر کرنا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ غیر محرم کے لیے تو چہرے بھی کیا ہے، ستر ہے، چھپانا ہے. تو اس طریقے سے مسلمان عورتوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ باندیا نہیں ہے، یہ آزاد عورتیں ہیں جب چہرے کے اوپر حجاب ہوگا. تو کھلا چہرہ، کھلا سر اور بے پردہ ہو کر گھر سے باہر آنا، یہ اس زمانے جو ہے نا یہ پہچان ہوتی تھی اس زمانے کے، اس زمانے میں کس کے، باندیوں کی. اس لیے کہ وہ گھر کا کام کاج کرتی تھی، تو اگر وہ برقع اڑے اور اس طریقے سے بڑی چادر جو ہے نا اگر وہ اڑے اور اس میں اپنا چہرہ چھپائے تو کام کاج کے لیے پھر کیسے جائے گی، تو باندیا تھی. اچھا، اور جو باندیوں کا لباس تھا آج ہمارے مسلمان عورتوں نے اس لباس کو پہن لیا ہے اور اسی لباس کے اوپر فخر کرتی ہے، اور اس کو جو ہے نا اس لباس کی وجہ سے اپنے آپ کو ماڈرن، اور اس طریقے سے جدید دور کے جو ہے نا خواتین میں شمار کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ یہ تو باندیوں کا لباس ہے. آزاد عورتیں پردے میں گمتی پھرتی ہیں، آزاد عورتیں پردے میں گمتی پھرتی ہیں، اور بغیر ضرورت شدیدہ کے وہ گھر سے باہر بھی نہیں جاتی ہے، وہ تو گھر کی رانی ہے، گھر کا ملکہ ہے، اور وہ خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے، وہ گھر کے اندر محفوظ ہے، گھر سے باہر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر پردے میں کمی کوتاہی ہو جائے آپ اہتمام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اور اگر باز نہیں آئیں گے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے. پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ عاطفی تفسیری ہے، تو یہاں پر بھی عاطف عاطفی تفسیری ہے. منافق سے مراد یہاں کون ہے؟ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کیا ہے، بیماری ہے، شہوت پرستی ہے. والمرجفون فی المدینہ، اور اس طریقے سے وہ لوگ کہ جو مدینے کے اندر کیا کرتے ہیں، بد خبریں اڑانے والے ہیں. ہر علاقے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط خبریں جو ہے نا اڑانے والے ہوتے ہیں. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے پیغمبر، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. یہ گن اور یہ کچرہ ہے، ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کچرے کو اس آبادی سے کیا کریں گے، صاف فرمائیں گے. آپ کو اور ایمان والوں کو ان کے اوپر کیا کریں گے، مسلط کریں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر نہ ہمسایہ بنیں گے ان میں سے کوئی بھی، الا قلیلا، مگر بہت کم، بہت کم. ملعونین اینما سقفو، اور یہ ان پر جو ہے نا کیا رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور پٹکار رہے گی اینما سوقفو جہاں یہ ملیں گے اخذو پکڑے جائیں گے, مدینے سے نکلنے کے بعد بھی. وقتلوا تقتیلا اور ان کو قتل کیا جائے گا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون طریقہ یہی رہا ہے ان قوموں کے اندر جو اس سے پہلے گزری ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کو اللہ کی سنت کو اللہ کی دین کو بدلتے ہوئے جو ہے نا نہیں پائیں گے. دین ہمیشہ ایک رہا ہے, لوگ بدل جاتے ہیں. یسألک الناس عن الساعۃ, لوگ آپ سے پوچھیں گے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. اس طریقے سے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے, کہنے لگا متى الساعۃ یا رسول اللہ, قال ما اعددت لها, قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس تو زیادہ تیاری نہیں ہے, ایک تیاری میرے پاس ہے, یعنی اسی دیوار سے تو تیاری مکمل نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازیں ہو بہت سارے روزے ہو, ایک تیاری میرے پاس ہے, اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت, قیامت کے دن آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا دنیا کے اندر جن کے ساتھ محبت رہی ہوگی, آپ کا حشر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کو سب سے زیادہ خوشی اگر کسی حدیث کے بیان کرتے وقت ہوئی ہے تو وہ یہی حدیث ہے, کیونکہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو اپنے بارے میں جو ہے نا اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, سب کو یقین تھا. اچھا تو یہاں پر لوگ آپ سے پوچھیں گے قیامت کے بارے میں, قل انما علمها عند اللہ, آپ بتا دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا, تجھے کیا خبر, ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل کیا ہو, قریب ہو. قیامت کبرا اگرچہ آپ سے فی الحال دور ہو لیکن آپ کے قیامت ہو سکتا ہے کہ بالکل کیا ہو, آپ سے قریب ہو, کیونکہ آپ کی قیامت تو اس وقت آ جائے گی جب آپ کی موت واقع ہوگی. تو اب ہم میں سے ہر ایک کی قیامت اب اگر بہت دور ہوگی تو 50-60 سال دور, زیادہ سے زیادہ دور ہوگی, سمجھے نا. تو بڑی قیامت کا کیا انتظار کرنا, ہم نے تو اپنی قیامت کا انتظار کیا, ہماری قیامت تو بہت پہلے آ جائے گی, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ برزخ کا جو معاملہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا, شروع ہو جائے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس سائل کے توجہ جو ہے نا آپ نے مبذول کرائے کس کی طرف, ہر آدمی کی اپنی قیامت کی طرف, کہ آپ بڑی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, لیکن وما یدریک, تجھے کیا خبر, لعل الساعۃ تکون قریبا, شاید آپ کی قیامت بالکل کیا ہو, آپ کے قریب جو ہے نا آپ پہنچی ہو, اور موت کا وقت جو ہے نا بالکل کیا ہو, قریب ہو. لہذا آپ اپنی قیامت کو دیکھتے ہوئے تیاری پکڑ لے, بڑی قیامت کا انتظار نہ کرے, اور بڑی قیامت سے پہلے جو علامات ظاہر ہوگی اس کا آپ انتظار نہ کرے, بلکہ آپ اپنی قیامت کو سامنے رکھ کر قیامت کے لیے تیاری کرے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا, اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے کافروں کے اوپر, اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تیار کیا ہے سعیرن, بڑکتی آگ کے عذاب کو. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جو ہے نا اس جہنم کے اندر رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہیں پائیں گے مددگار, نہیں پائیں گے ولیا, کسی کوئی دوست, ولا نصیرا, نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن اوندے منہ ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اس وقت کیا کہیں گے, ہے ہماری حسرت اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اطاعت اختیار کرتے اللہ تبارک و تعالی کے اور اطاعت اختیار کرتے دنیا رسول کی. ہم نے تو زندگی اللہ اللہ کے رسول سے روگردانی اختیار کر کے گزاری ہے، اور اب تو بالکل جو ہے نا پکڑ کا وقت آ گیا. وقالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا، اس وقت سچ منہ پر آ جائے گا، زبان پر آ جائے گا. پھر کہے اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے تو اطاعت اختیار کی تھی ساداتنا، ہمارے بڑوں کے، ہمارے سرداروں کے ہم نے اطاعت اختیار کی تھی. وکبراءنا، اور اس طریقے سے ہمارے جو علماء تھے، راہب تھے، پادری تھے، ہم نے ان کے اطاعت اختیار کی تھی. فاضلون السبیل، وہ خود گمراہ تھے، اور انہوں نے کیا کر دیا، ہمیں توحید کے راستے سے بھٹکا کے رکھا. اور توحید کے راستے ہمیں چلنے نہیں دیا انہوں نے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کو کیا کر دے، ان پر پٹکار نازل کرے. لعنا کبیرا، بہت بڑی پٹکار، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی ان لوگوں نے گمراہ کیا، ہمیں بھی صراط مستقیم سے انہوں نے بھٹکا کے رکھا، اور ان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے صراط مستقیم کا چلنا چھوڑ دیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو، آپ ان کے طرح نہ بنے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، اور طرح طرح کے بیانیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنا شروع کیے تھے. کبھی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو عام نوجوانوں کے ساتھ غسل نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کے اوپر برس یا کوئی اور جو ہے نا بیماری ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا جسم لوگوں کو دکھانا پسند نہیں کرتے ہیں. اور اس زمانے کے اندر نہروں میں، تالابوں کے اندر گاؤں کے سارے نوجوان جاتے تھے، کپڑے اتار کر ایک ساتھ نہاتے تھے، جیسے کہ اب بھی بعض دیہاتوں کے اندر جو ہے نا لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بیانیہ یہ بھی وہ بیان کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا، ایک بیانیہ یہ بھی لے کر آئے. اور قارون نے تو ایک خاتون کو پیسے دیے تھے اور کہا کہ آپ یہ کہنا شروع کر دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو قارون کے مال کے ساتھ زمین کے اندر دسا دیا، اور اس خاتون نے پھر بعد میں اقرار کر لیا کہ مجھے تو قارون نے کہا تھا کہ آپ کو میں پیسہ دیتا ہوں، اور آپ اس طریقے سے جو ہے نا باتیں اڑاتی پھرے. تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے اذیتیں پہنچائی تھی، اور ایسی باتیں جو ہے نا وہ بیان کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچتی تھی، آپ لوگ ایسے باتوں سے گریز کرے اور اس قسم کی باتیں جو ہے نا آپ بیان نہ کریں. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پاک کیا. اطہرہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کیا اس سے جو لوگ بیان کرتے تھے. ایک دن وہ غسل کرنے کے لیے گئے، اپنا کپڑا ایک پتھر کے اوپر رکھا، اور جب غسل کیا فارغ ہو گئے، کپڑا پہننے کے لیے پتھر کے قریب آئے تو پتھر جو ہے نا وہ چل پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہے، پتھر آگے ہے، پتھر وہاں جا کر کڑا ہو گیا جہاں قوم کے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اور مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں جانا پڑا، اور ان کو تو وہاں بھی گمان بھی نہیں تھا کہ پتھر وہاں جا کر کڑا ہوگا جہاں لوگ بیٹھے ہوں گے. بہرحال لوگوں نے دیکھ لیا، اور لوگوں نے آپس کے اندر کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا بیانیہ تو غلط تھا، موسیٰ علیہ السلام تو ٹھیک ٹھاک ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ، وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں کیا تھے، معزز تھے یا وجیحا مستجاب دعوت تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو درست بات، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی درست کریں گے تمہارے لیے تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم ذنوبکم، معاف کریں گے تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا وہ دارین کی بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، ہم نے امانت کو پیش کر دیا تھا آسمانوں کے اوپر اور زمینوں کے اوپر، والجبال پہاڑوں کے اوپر. کس طریقے سے پیش کیا؟ ان میں شعور پیدا کر کے. اور امانت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ احکام دین اسلام. فابین ان یحملنها، تو آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امانت کے اٹھانے کی صلاحیت نہیں دی تھی، اور وہ اپنے اندر امانت اٹھانے کی صلاحیت کو نہیں پا رہے تھے. وہ اشفقنا منہا، اور وہ ذمہ داری سے ڈر گئے تھے. وہ حملہ الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھایا. انہ کان ظلوما جہولا، التزام کے بعد انسان کیا ہے؟ ظلوم ہے عمل کے اعتبار سے، جہول ہے علم کے اعتبار سے. جب آپ نے امانت کو اٹھا لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس امانت کے اٹھانے کا مکلف بنا دیا، تو اب عمل میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انسان ظالم ہے، اپنے اوپر رحم ترس نہیں کاتا اور اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن بناتا رہتا ہے، اور اس طریقے سے جاہل بھی ہے، اس امانت سے اپنے آپ کو باخبر بھی نہیں کرتا کہ قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. اور ظاہر ہے جب جاہل رہے گا اس امانت کی تفصیل سے تو عمل کیا کرے گا. اب امانت، میں نے کہا کہ وہ امانت کیا تھی؟ وہ احکام. زمین، یہ دل جو ہمارے ہیں دل، اور یہ جسم ہمارا دل جو جسم کے اندر ہے، یہ بمنزل زمین کی ہے. اور امانت کی بیج وہ فطرت ہے، وہ صلاحیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر روز اول سے رکھی ہے، جس کو فطرت اسلام کہتے ہیں. وہ ایک بیج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے. اب وہ بیج تیغ اور پھر تناور درخت کب بنے گا؟ جب آپ اس کو سیراب کریں گے. اور سیراب وہ کس سے ہوگا؟ قرآن مجید سے ہوگا. قرآن مجید سے وہ کیا ہوگا؟ سیراب. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کا علم حاصل کریں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے، تو وہ جو امانت آپ کے دل میں، امانت کی بیج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کے زمین کے اندر ڈالی ہے، وہ بیج تیغ بن جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بن جائے گا. سمجھ گئے نا؟ اب یہ صلاحیت تو نہ پہاڑوں میں تھی، نہ آسمانوں میں تھی، نہ زمین میں تھی، نہ کسی اور مخلوق میں تھی. وہ امانت کو کیا اٹھا دی؟ یہ صلاحیت امانت اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مکلف بنا انسان کو اس امانت کے بوجھ کے اٹھانے کا. لیکن انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، انسان عمل کے اعتبار سے ظالم ہے، اور علم کے اعتبار سے کیا ہے؟ جاہل ہے، امانت کا علم حاصل نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں ہے، جب پڑھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا. اور امانت کے بوجھ میں کمی کوتاہی پر جو وعیدیں آئی ہیں اس سے بے خبر ہے. امانت کے بوجھ کو صحیح طریقے سے اٹھانے کے بارے میں جو بشارتیں آئی ہیں اس سے بھی بے خبر ہے. اس لیے امانت دل کے اندر وہ کیا ہو گئی, وہ گل سڑ گئی اور تناور درخت بننے کے بجائے وہ بیج کیا ہو گئی, وہ گل سڑ گئی, ختم ہو گئی. پھر بھی ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, اور اسلام کا نام و نشان نہ ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے اور نہ ہمارے جسموں میں نظر آتا ہے. اس طریقے سے امت محمدی اور امت دعوت کی بات نہیں کرتا, امت اجابت جو ہے نا وہ کیا ہو گئی, وہ باغی ہو کر زندگی گزار رہی ہے. اللہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, انجام تکلیف. اللہ نے مکلف کیوں بنایا؟ تاکہ سزا دے منافقین مردوں کو عورتوں کو, مشرک مرد اور عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات, اور ظاہر ہے مومن مومنات, مومن مرد مومن عورتیں وہ تو امانت کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اٹھانے کے حسب استطاعت کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اگر کمی کوتاہی کوشش کے باوجود, غافل ہو کر نہیں, کوشش کے باوجود اگر کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم ہے, بخشنے والا مہربان ہے. سورہ سبا ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 34, اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 58. لقمان کے بعد اور زمر سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ جو سبق الف لام میم سجدہ میں بیان کیا گیا تھا تو احزاب میں کہا گیا کہ اس سبق کو امت میں بیان کرنے کی ضرورت ہے, لہذا اس سبق کو امت میں کیا کرے, بیان کرے. سورہ سبا میں کہا گیا ہے کہ سورہ احزاب میں آپ نے جس سبق کو بیان کیا ہے اس سبق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے, لیکن سورہ سبا کے مقاصد کو اس کے ساتھ شامل کر کے امت میں بیان کرے. اور سورہ سبا کے مقاصد کیا ہے؟ سورہ سبا کے مقاصد یہ ہے کہ شفاعت قہریہ, شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی تھی الف لام میم سجدہ میں, احزاب کے اندر اسی مسئلے کو امت کے اندر بیان کرنے کا حکم تھا, تو سورہ سبا میں اسی پر اضافہ ہے کہ شفاعت قہریہ کے تو نفی کی گئی ہے لیکن اجازت سے شفاعت ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالی حبیب کبریا کو اجازت دیں گے اور اس طریقے سے امت کے نیک لوگوں کو شفاعت کی اجازت دیں گے تو اجازت سے شفاعت کیا ہوگی, واقع ہوگی. البتہ یہ ہے کہ شفاعت قہریہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگی, زبردستی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ سورت کا ربط ہے ماقبل کے ساتھ, اور خلاصہ جو ہے نا سورت کا دفع شبہات ہے, تسلی برائے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اسی طریقے سے عقیدہ توحید کی اثبات پر دلائل عقلیہ, اور اسی چار دلائل عقلیہ بیان کیے گئے ہیں, اور ایک دلیل نقلی سابقہ آسمانی کتابوں سے جو ہے نا کتابوں کے ماننے والوں سے بیان کی گئی ہے, اور ایک دلیل وحی جنات سے علم غیب کے نفی کے اوپر یہاں بیان کی گئی ہے, اور آٹھ طرق تبلیغ یہاں بیان کیے گئے ہیں, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان کی جو عداوت ہے انسان کے ساتھ یہ قدیم عداوت ہے, آپ کا قدیم دشمن ہے, لہذا آپ ہوشیار رہے. سمجھے نا, یہ تو خلاصہ سورت ہے. مقاصد سورت تو اس بات توحید باری تعالی, اور اس بات رسالت, اس بات قیامت, اور اس طریقے سے مقام و صداقت قرآن, یہ سورت کی کیا ہے, مقاصد ہے. اور یہاں سے قرآن مجید کا چوتھا حصہ شروع ہو جاتا ہے. میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ قرآن مجید مفسرین نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر ایک حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. تو یہ چوتھا حصہ ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے, اور یہ حصہ جو ہے نا یہ مشتمل ہے کس کے اوپر؟ مالکیت باری تعالیٰ. زیادہ تر اس حصے کے اندر مالکیت باری تعالیٰ کا بیان ہے, اور اس طریقے سے شفاعت قہریہ کی نفی ہے اور اس بات قیامت ہے, اور اس کے بعد جو حصہ ہے اس میں بھی اس بات قیامت ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام تعریفیں ہیں وہ ذات کے لیے جس کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. تو الحمدللہ استحقاق حمد فی الحال, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور استحقاق حمد فی المآل. دنیا میں بھی حمد کا مستحق وہی, اور مآل آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہ اللہ حکیم ہے اپنے فعل کے اندر, خبیر ہے بِخَلْقِ ہی, اپنے مخلوقات کی جو ہے نا کیا رکھتے ہیں, پوری خبر رکھتے ہیں, اور اس کا کوئی فعل جو ہے نا بغیر حکمت کے نہیں ہے, وہ حکیم ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج. اور یہ خبیر کی جو ہے نا تفسیر ہے, اللہ تبارک و تعالی خبیر ہے, خبیر کی تفسیر ہے. یعلم, اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں, ما یلج فی الارض, جو داخل ہوتا ہے زمین کے اندر, یعنی بارش جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اللہ جانتے ہیں, اور اسی طریقے سے بیج جو زمین کے اندر ڈالی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں. وما یخرج منہا, اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں, جو نباتات وغیرہ جو ہے نا زمین سے نکلتے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں, سمجھے نا. اور اس طریقے سے ہماری جسم زمین کے اندر ڈالی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتے ہیں کہ کس کا جسم کس وقت زمین کے اندر داخل کیا جائے گا, اور پھر کس وقت کس کا جسم زمین سے نکالا جائے گا, کہاں داخل کیا جائے گا, اور پھر وہاں سے نکال کر جو ہے نا جہاں پہنچایا جائے گا, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, سمجھے نا. یہ بھی علم میں ہے کہ کب کون مرے, کب آدمی کون سا آدمی کب مرے گا, کہاں مرے گا. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ملک الموت آئے, تو وہ آدمی سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے, گر گر کے مجھے دیکھ رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ملک الموت ہے. وہ آدمی کانپنے لگا, تو فوراً کہنے لگا کہ آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے جو ہے نا فلاں بر اعظم میں پہنچا دے, دور کا بتا دیا, جہاں تک وہ جانتا تھا وہاں کا بتا دیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, ہوا کو حکم دے دیا کہ اس کو وہاں پہنچا دو, ہوا نے اٹھایا اور وہاں پہنچایا. تو ملک الموت کہنے لگے کہ مجھے حیرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا کہ اس آدمی کا روح وہاں قبض کرو, اور میں جب آپ کے پاس آئے تو یہ آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور روح قبض کرنے میں وقت بہت کم باقی ہے, اب یہ وہاں کیسے جائے گا. انہوں نے آپ کو درخواست دے دی, اللہ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ہے, تو آپ نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے وہاں پہنچایا, اور یہ وہاں پہنچے وہاں اس کی روح قبض کر دی. تو یہ سب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں. جو زمین کے اندر داخل ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے, اور جو زمین سے نکلنے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. یہ خبیر کی جو ہے نا تفسیر ہے. وما ينزل من السماء, جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے, بارشیں, فرشتے, رزق, فیصلے, اور یہ سب آسمان سے اترتے ہیں, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. وما یعرج فیہا, اور جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. ارواح اوپر جاتے ہیں, اعمال اوپر جاتے ہیں, فرشتے جو اوپر سے آتے ہیں واپس جو ہے نا اوپر چلے جاتے ہیں, تو یہ سب کے سب کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. وہ الرحیم الغفور, اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور بخشنے والا ہے. وقال الذین کفروا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ. کافر کہتے تھے کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی. یعنی جو منکرین قیامت تھے وہ یہ بیانیہ لیے جو ہے نا مجموع کے اندر بیان کرتے تھے. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم ضرور قیامت تمہارے پاس آئے گی. وہ ہستی قسم کھاتی ہے جو دعوی نبوت سے جزیرہ عرب میں صادق اور امین کے ساتھ مشہور تھی, اور اللہ کی قسم کھاتی ہے, رب کی قسم, لَتَأْتِيَنَّكُمْ, ضرور تمہارے اوپر قیامت آئے گی. عالم الغیب, اللہ تبارک و تعالی غیب کو جانتے ہیں. لا يعزب عنه مثقال ذرة, غائب نہیں رہ سکتا ہے کوئی چیز جو رائی کے دانے کے برابر ہو. فی السماوات, آسمانوں میں, ولا فی الارض, اور نہ زمینوں میں, ولا اصغر من ذالکا, اور نہ وہ جو رائی کے دانے سے چھوٹی ہو, ولا اکبر, اور نہ وہ جو رائی کے دانے سے بڑی ہو, الا فی کتاب مبین, مگر سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ عرب کے ریگستانوں میں جو ریت کے ذرات ہیں گنو, بس کی بات نہیں ہے, ان کے بس کی بات نہیں ہے کیوں گن سکے, لیکن یہ ہے کہ ایک ایک ذرہ, ایک ایک ذرہ لوح محفوظ کے اندر اس کا ریکارڈ موجود ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ جزیرہ عرب کے میدانوں کے اندر ریت کے کتنے ذرات پڑے ہیں, اور صرف وہاں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے میدانوں میں مٹی کے ذرات, پتھروں کے ذرات, ریت کے ذرات کتنے ہیں, یہ سب اللہ کے علم میں, سمجھے نا. تو اس ذات نے جب خبر دی ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب کی قسم اللہ نے خبر دی ہے اور وہ عالم الغیب ہے, قیامت آئے گی, ضرور قیامت آئے گی, تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا, حکمت وقوع قیامت, قیامت آئے گی کیوں, تاکہ بدلہ دیا جائے ایمان والوں کو, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل صالح کرنے والوں کو, ان کی ایمان اور عمل صالح کا بدلہ دیا جائے, اور کافروں کو, ظالموں کو, قاتلوں کو, غاصبوں کو, ان کے گناہوں کی سزا دی جائے. اگر قیامت آنے والی نہ ہو تو پھر تو سب کیا ہو جائیں گے, برابر ہو جائیں گے, اور پھر عدل, عدل جو ہے نہیں رہے گا. عدل جو ہے نا, پھر عدل کا نظام جو ہے نا وہ باقی نہیں رہے گا. میں تو ڈر گیا, شاید جنات ہے, جنات چڑھ گئے. اچھا, ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہیں, تاکہ بدلے دے دے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو, ان کی ایمان عمل صالح کا. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, اور یہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت کا. والذین سعوا فی آیاتنا, اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے ابطال میں, معاجزین, اور ہمیں ہرانا چاہتے ہیں اپنے خیال کے اندر کہ ہم سے جو ہے نا بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم, ان لوگوں کے لیے عذاب ہے من رجز علیم, سخت دردناک قسم کا عذاب ہے.
وَيَرَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور دیکھیں گے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ جو کتاب آپ کے طرف نازل کی گئی ہے، مِن رَبِّكَ تیرے رب کے طرف سے، هُوَ الحق یہ کتاب کیا ہے، حق ہے، وَيَهْدِ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے کس کے طرف، اس ذات کے راستے کے طرف جو زورور ہے اور تعریف والا ہے، اس ذات کے طرف جو جانے والا راستہ ہے، یہ کتاب اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، کافر کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہ ہم آپ کو بتائے اس آدمی کے بارے میں جو مجلسوں کے اندر، میلوں کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے نا جہاں مجمع ملتا ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ خبریں بیان کرتے ہیں کہ اذا مزقتم کل ممزق، جب تمہیں ریزہ ریزہ کیا جائے گا اور تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، کل ممزق نہایت ریزہ ریزہ ہونا، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے نہایت ریزہ ریزہ ہونا، انکم لفی خلق جدید، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں نئی پیدائش کے ساتھ کیا کریں گے، پیدا کریں گے، یعنی تمہیں وہ آدمی بتائے جو اس قسم کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ یہ آپس کے اندر کافر مشرک ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کرتے تھے۔ افترا علی اللہ کذبا، قصدن اللہ تبارک و تعالی کے اوپر جھوٹ بولا ہے، ام بھی جنتن یا جنون ہے ان کے اوپر، مطلب یہ ہے کہ عقل صحیح نہیں ہے، دماغی توازن صحیح نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ قصدن اللہ تبارک و تعالی کے اوپر جھوٹ کہتے رہتے ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرت، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس شکوے کا جواب دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنے والا ہے اور نہ وہ مجنون ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے۔ اصل بات یہ ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب، بلکہ یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، فی العذاب یہ عذاب میں ہوں گے، یہ حالت اخروی ہے، کس میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے۔ والضلال البعید یہ حالت دنیاوی ہے، دنیا کے اندر یہ دور کے گمراہی میں چلے گئے، اور آخرت کے اندر یہ کہاں ہوں گے، عذاب کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان لوگوں کے حالت دنیاوی بیان کر دی اور حالت اخروی بھی بیان کر دی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، آسمان زمین، سمجھے نا، اس لیے کہ ہمارے آگے بھی ہمیں آسمان نظر آتا ہے، پیچھے بھی آسمان نظر آتا ہے، دائیں بھی نظر آتا ہے، بائیں بھی نظر آتا ہے، زمین بھی اسی طریقے سے سامنے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، نیچے ہے، آسمان اوپر بھی ہے، تو یہ سب کچھ ان کو نظر نہیں آتا جو ان کے آگے پیچھے اوپر دائیں بائیں ہے۔ ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہے تو ہم ان کے ساتھ زمین کو جو ہے نا دسا دے، یعنی ان کو زمین کے اندر دسا دے، او نسقط علیہم کسفن، یا یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر گرا دے ٹکڑا من السماء آسمان سے، اور اس طریقے سے ان کو کیا کر دے، تباہ کر دے۔ ان فی ذلک لآیتن لکل عبد منیب، دلیل مذکور کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کے بہت بڑی نشانی ہے، لکل عبد ہر اس بندی کے لیے منیب جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ولقد آتینا داود منا فضلا، تحقیق ہم نے دیا تھا داؤد علیہ السلام کو اپنے طرف سے فضلاً خاص قسم کی بزرگی. یا جبال اوبی معہو, یہ پہلی نعمت, موافقت کرو پہاڑوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرنے میں. جب وہ تسبیح بیان کرے تو آپ بھی ساتھ کیا کرے, تسبیح بیان کرے. والطیر, اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے اڑنے والے پرندوں کو دیا تھا اور ان کو بھی مسخر بنا دیا تھا. داؤد علیہ السلام صحرا میں جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ گویا ہو جاتے تھے, پرندے جو ہے نا وہ بھی جمع ہو جاتے تھے, ہواؤں میں ٹھہر جاتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تسبیح پڑھنا شروع کرتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو کیا کر دیا تھا, نرم کر دیا تھا, بٹی میں گرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ, اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ بنائے اسی لوہے سے سَابِغَاتٍ کشادہ زرے, وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ, اور اندازے سے کیا کرے جوڑے کڑیوں کو, وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور اس طریقے سے عمل صالح کرے بطور تشکر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے. تو ظاہر ہے یہ اللہ کی نعمتیں آپ کو دی گئی ہے تو آپ بطور تشکر جو ہے نا ساتھ ساتھ کیا کرے, عمل صالح کرے. اور اللہ پاک نے لوہا آپ کے لیے نرم کر دیا ہے تو اسی سے جو ہے نا زیرے بنائے اور اسی طریقے سے جو ہے نا اندازے سے کڑیا جوڑے اور بہترین زرے بنائے اور بازار میں فروخت کرے اور اسی سے جو ہے نا اپنے گھر کا خرچہ چلائے. انی بما تعملون بصیر, تحقیق میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. ولی سلیمان الریحہ, اور اسی طریقے سے ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو. غدوہا شہرن, صبح کا چلنا جو ہے نا وہ کیا تھا, وہ ایک مہینے کی مسافت تھی. ورواحها شهر, اور شام کا چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت تھی. یعنی یمن سے شام ایک مہینے کی مسافت ہے, آدھا دن میں ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جو ہے نا یمن سے شام پہنچاتی تھی اور شام سے یمن پہنچاتی تھی. تو گویا کہ صبح کی مسافت, صبح کے وقت ہوا جو ہے نا ایک مہینے کی مسافت طے کرتی تھی اور شام کے وقت بھی ہوا ایک مہینے کی کیا کرتی تھی, مسافت کرتی تھی, مسافت طے کرتی تھی. اور یہ تخت جو تھا یہ کوئی معمولی تخت نہیں تھا بلکہ آج تک اتنا بڑا ہوائی جہاز دنیا کے کسی ملک نے نہیں بنایا جتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام کا تھا. اس لیے کہ اس پر لاکھوں جو ہے نا وہ کرسیاں لگی ہوئی تھی, پانچ لاکھ کا تقریباً ذکر ہے. اچھا, اتنا بڑا تخت تھا اور ہوا کو حکم دیتے تھے ہوا اٹھا کر جو ہے نا شام سے مصر یمن اور یمن سے جو ہے نا شام, اور کبھی اس طرف بھی آتا تھا کابل کی طرف اور زابل کی طرف اور ان علاقوں کی طرف بھی جو ہے نا وہ تخت آتا تھا. وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے جاری کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے عَيْنَ الْقِطْرِ, پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ, اور پانی کی بجائے وہاں سے جو ہے نا کیا نکلتا تھا, پگھلا ہوا تانبا نکلتا تھا. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بھی جاری کیا تھا. ومن الجن, اور ہم نے جنات کو مسخر کیا تھا, مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے, ان کے لیے کام کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا وہ یہ کام کرتے تھے. یعنی سلیمان علیہ السلام نے کسی عمل سے جنات کو مسخر نہیں کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, اور ہم نے کہا تھا ان جنات سے کہ جو تم میں سے پھرے گا ہمارے حکم سے تو ہم اس کو آگ کے سزا کے ساتھ کیا دیں گے, آگ کے ساتھ ہم کیا دیں گے, عذاب دیں گے ان کو. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَارِبَا, اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کرتے تھے, مصنوعات یعنی بیان مصنوعات ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ کام کرتے تھے اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ بناتے تھے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے. من محاربہ, محارب کس کو کہتے ہیں؟ اونچی عمارتیں, بڑے بڑے قلعے جو ہے نا اور عمارتیں بناتے تھے. وہ تماشیلا, اور اس طریقے سے جو ہے نا نقش و نگار, صحیح معنی اس کے کیا ہے؟ نقش و نگار. تماشیل سے وعدے کہتے ہیں کہ مورتیاں, تو اس زمانے کے اندر حیوانات کے مورتیاں بنانا اس پر پابندی وغیرہ نہیں تھی, اس دن کے اندر یہ جائز تھا. لیکن یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تماشیل سے مراد کیا ہے؟ نقش و نگار, وہ بھی تماشیل ہے. وجفان, اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ کیا بناتے تھے؟ لگن بناتے تھے. جفان مٹکی کو بھی کہتے ہیں, مٹکے بناتے تھے, لگن بناتے تھے. کل جواب, وہ کس کے طرح تھے؟ بڑے بڑے تالابوں کی طرح تھے, اسی تانبے سے بناتے تھے جو پگلا ہوا تانبا جو ہے نا وہ چشمے سے بہ رہا تھا. وقدور راسیات, اور بڑے بڑے دیگے بناتے تھے. راسیات جو چولوں کے اوپر کیا ہوتے تھے؟ جمے ہوئے ہوتے تھے, ان کو چولوں سے ہٹانا مشکل تھا, چولوں کے اوپر جمے ہوئے ہوتے تھے. جیسے کہ نہاری کا دیگ ہوتا ہے اس کو جما کے رکھ دیتے ہیں, اس طریقے سے وہ جمے ہوئے ہوتے تھے چولوں کے اوپر. اعملوا آل داود الشکرا, اور ہم نے حکم دیا تھا کہ اے آل داود اللہ تبارک و تعالی کے ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور, اور بہت کم بندے ہیں جو اللہ کے نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا طواف کے اندر, اور وہ جو ہے نا یہ دعا مانگ رہا تھا, اللہم اجعلنی فی القلیل, کہ اللہ مجھے قلیل میں شامل کر دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے اور عجیب دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے قلیل میں شامل کر دے. تو سلیمان علیہ السلام, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ مجھے قلیل میں شامل کر دے, تو قلیل سے مراد کیا ہے؟ فقال اردت قول اللہ, کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے قلیل سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول. وقلیل من عبادی الشکور, اور اللہ تبارک و تعالی کے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے, سمجھے نا؟ تو میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے, اور ناشکری کرنے والے زیادہ ہے. تو اس سے اندازہ لگائے کم بندے شکر گزار ہے زیادہ ناقدرے ناشکرے ہیں, تو وہ جو شکر گزار ہے وہ اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہوں گے, تعداد بہت کم ہے, بہت زیادہ قیمتی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو تین چیزیں دے دی گئی, وہ تین چیزیں کیا ہے؟ العدل فی الرضاء والغضب, آدمی عدل کرے جب راضی ہو تب, جب ناراض ہو تب, سمجھے نا؟ لیکن انسان جب ناراض ہوتا ہے پھر عدل نہیں کرتا, راضی ہوتا ہے تب بھی عدل نہیں کرتا, جب راضی ہوتا ہے تو اس کے حق سے زیادہ اس کو دیتا ہے, اور جب ناراض ہوتا ہے تو اس کو پکڑتا ہے, پولیس سے پٹواتا ہے اور جیلوں میں ڈال دیتا ہے, اور اس کے جان لینے کے باوجود بھی اس کا غصہ ٹنڈا نہیں ہوتا, شیطان بھڑکاتا رہتا ہے اور انگلی دیتا رہتا ہے, یہ انسان کا حال ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی رضا میں غضب میں جو ہے نا کیا کرے, عدل اختیار کرے, یہ پہلی صفت ہے. القسط, اور معروی اختیار کرے, فی الغنا والفقر, غنا کیا؟ غنا میں بھی اور فقر میں بھی, مالدار ہے تب بھی جو ہے نا معیار معتدل اعتدال کی زندگی گزارتا ہے, اور فقیر ہے تب بھی جو ہے اعتدال کی زندگی گزارتا ہے. تو یہ بہت اچھی صفت ہے, اگر اللہ نے مال دیا ہے تو فضول خرچی نہ کرے, فضول خرچی نہ کرے, بلکہ مال بچا کر غریبوں میں تقسیم کرے. بیواؤں میں، یتیموں میں، بے قصوں میں اپنا مال تقسیم کرے. ایسا نہ کرے کہ آپ کے پاس مال آیا، تھوڑا سا مال آیا، آپ ناشتہ کرنے کے لیے دبئی چلے گئے، اور پھر دنیا کو بتاتے ہو کہ جب کمپنی چلتی تھی سود والی تو ہم ناشتہ کرنے کے لیے دبئی جاتے تھے. یہ تو ڈوبنے کا مقام ہے تمہارے لیے. اور شرم حیا جب ختم ہو جاتی تو میرے لوگ اس طریقے سے باتیں بیان کرتے رہتے. صفت تو یہ ہے جو مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. غنا کی حالت میں، فخر کی حالت میں، آپ کے معمول کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے. ہمارے نبی کے پاس جو زندگی فخر کے زمانے میں تھی، وہی زندگی آپ کے پاس غنا کے زمانے میں تھی. جب وسائل کم تھے تو آپ کے پاس جو زندگی تھی، وسائل جب بہت زیادہ بڑھ گئے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. اور ابھی آپ نے پڑھا، جب وسائل میں اضافہ ہو گیا، ازواج مطہرات نے گھر کے راشن میں اضافی کی درخواست دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جو ہے نا ڈانٹ ان کو پلائی اور اختیار دے دیا کہ نبی کے گھر میں رہنا ہے تو وسائل کی اضافے سے آپ کی زندگی وہی رہے گی جو تھی، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، اسی سابقہ زندگی کے ساتھ رہنا ہوگا. اور اگر آپ کو مال چاہیے، وسائل چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو طلاق دے دیتا ہوں اور عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کرتا ہوں. جہاں مال ملے پھر جہاں وہاں جا کر شادی کرے. تو یہ دوسری صفت. اور تیسری صفت، الخوف من اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تبارک و تعالی کا خوف آپ کے دل میں ہو، مخلوق کے سامنے بھی اور گھر کے چار دیواری میں بھی. یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، مجموع میں ہوتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، اور جب گھر میں دعا مانگتے ہیں تو تسیمس نہیں ہوتے. جو خوف آپ کے دل میں علانیہ میں ہے، وہی خوف اللہ کا آپ کے دل میں سر میں بھی ہونا چاہیے. پس منظر کی زندگی اور منظر کی زندگی آپ کے یکساں ہونی چاہیے. پس منظر میں تو آپ بڑے خوبصورت بن کر آتے ہو، اور پس منظر میں پھر ہم سے گٹیا کوئی نہیں ہوتا، ہم سے زیادہ ذلیل اور ہم سے زیادہ کمینہ پھر کوئی نہیں ہوتا. یہ ہمارا جو ہے نا حال ہے مسلمانوں کا. تو کہا کہ یہ تین اوصاف، تین صفات جس آدمی کے اندر پیدا ہو گئی تو حضرت نے فرمایا فقد اوتی مثل ما اوتی آل داود، ترمذی کی روایت. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہی دولت عطا کر دی جو آل داود کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی دی. فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے حکم جاری کر دیا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا، فیصلہ ہم نے کر دیا سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت لانے کا، ما دلہم علی موتہ، اطلاع نہیں دی گئی جنات کو سلیمان علیہ السلام کے موت کے، الا دابۃ الارض، مگر ایک کمزور کیڑے نے. دیمک لگ گئی لاٹھی کو، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مسجد اقصا کی تعمیر ابھی باقی ہے، اور اشاروں سے پتہ چلا کہ دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، تو آپ نے شیشے کا کمرہ بنایا یا جو بنایا تھا اس میں آپ تشریف لے گئے، اور سارا نقشہ تیار کر کے جنات کو حوالے کر دیا کہ آپ نے اسی نقشے کے مطابق یہ سارا کام جو ہے نا مکمل کرنا ہے. کمرے میں چلے گئے اور وہاں عبادت شروع کی، اور دوران عبادت وقت پورا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے روح کو اٹھا لیا. جس حصہ کے سہارے اب کھڑے تھے، دیمک لگ گئے اس کو، اور یہاں جنات لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھر کھینچ رہے اور دیواروں میں لگا رہے، اور وہاں سلیمان علیہ السلام انتقال فرما گئے. دیمک لگ گئے لاٹھی کو، اور دیمک آہستہ آہستہ لاٹھی کو کھا رہے تھے اس وقت تک لاٹھی کو جو ہے نا پورا کھانا تھا جب یہاں کام مکمل ہو جائے. یہاں کام مکمل ہو گیا, وہاں لاٹھی ایک طرف سے دوسری طرف دیمک نکل گئے, لاٹھی ٹوٹ گئی, گر گئی, سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے. اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو تو کتو انتقال ہو گیا, اور کب انتقال ہوگی. تو اقرار کر لیا. فلما خر, ہاں تاکل من ساعتہ, وہ دیمک جو ہے نا وہ ان کی عصا کو جو ہے نا وہ کاتے رہے. فلما خر, جب گر گئے, تبینت الجن, تو اس وقت پھر جنات نے یہ بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی. اللو کانوا یعلمون الغیب, اگر ہم غیب جانتے ہوتے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اس ذلت کے عذاب کے اندر ہم پڑے نہ رہتے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور کام کر رہے تھے. اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا, ہمیں پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے, تو ہم اس عذاب میں جو ذلت کا عذاب تھا اس میں ہم پڑے نہ رہتے. تو یہاں جنات نے اقرار کر لیا کہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے, اور واقعہ دلالت کرتا ہے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں. لقد کان لسبا فی مسکنہم آیت, تحقیق قوم سبا کے لیے ان کی آبادیوں کے اندر کیا تھی, آیت عبرت کے جو ہے نا کیا تھی, بہت بڑی نشانی تھی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی. اور وہ کیا تھی, جنتان عن یمین و شمال, باغات کا طویل سلسلہ تھا دائے بائیں. یہ قوم سبا, سبا جگہ کا نام بھی ہے, قبیلے کا نام بھی ہے, اور یہ وہی قوم ہے بلقیس جس قوم کی جو ہے نا ملکہ تھی. اس وقت یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے, بعد میں پھر شرک میں مبتلا ہو گئے, اور شروع میں بھی یہ شرک میں مبتلا تھے, سورج کی عبادت کرتے تھے. تو عرب کی جو سرزمین ہے وہاں کوئی دریا نہیں ہے, لیکن پہاڑی سلسلے بہت بڑے ہیں, لمبے ہیں, چھوٹے سلسلے ہیں. تو یہ جو یمن کا علاقہ تھا, یہاں بہت سارے ڈیم بنائے گئے تھے, جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں. حجاز والے عرب اس کو سد کہتے ہیں, اور یمن کے عرب اس کو ایرم کہتے ہیں. ایرم یہاں ذکر آئے, معنی ایک ہی ہے, سد ہو ایرم ہو. تو یہاں انہوں نے بہت سارے جو ہے نا ڈیم بنائے تھے, اور جو سب سے بڑا ڈیم تھا وہ مارب کا ڈیم تھا, سد مارب اور ارم مارب. یہ جو سبا شہر ہے, اس کے جنوب کے اندر پہاڑوں کا بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے, اور فلک بوس پہاڑ ہے. ان پہاڑوں کے آگے اسی قوم نے ایک دیوار اٹھائی تھی, اور وہ دیوار جو ہے تقریباً 150 فٹ لمبی تھی, 50 فٹ چوڑی تھی, مضبوط دیوار اٹھائی تھی. اور اسی سے جو ہے نا پانی, بارشوں کا پانی جمع ہوتا تھا, پھر آگے باغات کو اور زمینوں کو دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا. باغات کے دو سلسلے تھے, ایک تو جانب یمین کی طرف تھا, اور دوسرا جانب شمال کی طرف تھا. اور اس علاقے کے اندر سانپ بچھو بھی نہیں تھا, بہت خوبصورت علاقہ تھا. مشہور ہے کہ جب آدمی خالی ٹوکرا لے کے باغ میں داخل ہوتا تھا, تو دوسری طرف جب نکلتا تھا تو ٹوکرا پلوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. خوبصورت اعلی قسم کے جو ہے نا پل پیدا ہوتے تھے, اور ایک مزدور کی زندگی تھی اس قوم کے پاس. اچھا, یہاں سے تجارتی راستہ تھا سبا سے شام, اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت اچھا راستہ ان کو دیا تھا. راستے پر جگہ جگہ جو ہے نا وہ گاؤں بنے ہوئے تھے, اور گاؤں لوگوں نے اس لیے بنائے تھے کہ یہاں تاجروں کے قافلے آتے جاتے تھے, تو کچھ لیتے تھے کچھ دیتے تھے, اور اس طریقے سے گاؤں بنے ہوئے تھے. اور قافلے جب نکلتے تھے تو باقاعدہ منازل جو ہے نا مقرر تھے, جیسے کہ دیہاتوں کے اندر دور جب لوگ جاتے ہیں خریداری کے لیے تو راستوں میں منازل ہوتے ہیں، کہاں رات گزارنی ہوتی ہیں اور کہاں جو ہے نا دوپہر کا آرام کرنا ہوتا ہے، وہ سارے منازل تو یہاں اس طریقے سے منازل بنے ہوتے تھے، مقرر تھے، اور راستوں میں جو ہے نا ان منازل کے اندر ٹھہرتے تھے اور پھر آگے نکلتے تھے، تو نہ کھانے پینے کی تکلیف ہوتی تھی اور نہ کوئی خوف تھا، امن سے جاتے تھے، امن سے آتے تھے، دن کا سفر، رات کا سفر، اور یہ ایک خوشحالی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دی تھی. یہاں باغات اور جنگل کے اندر دالچینی کے جو ہے نا وہ درخت تھے، اور جب آدمی جنگلوں کی طرف نکلتا تھا ایسی خوشبو جو ہے نا وہ جنگلوں سے آتی تھی کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے. یہ خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دی تھی. لیکن جب قوم آہستہ آہستہ سرکشی کی طرف چلی گئی اور پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت تک ان کو مہلت دی، اور بالآخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. تو سب سے پہلے یہ جو ڈیم تھا، یہ جو عرم مارم تھا، یہ ٹوٹا، اور یہ ڈیم جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، اور اب بھی اس کی دیوار ایک تہائی تقریباً اب بھی باقی ہے اس دیوار کا، اس پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، تاریخی لکھی ہوئی. اور جب یہ پانی نکلا تو سارے باغات کو بہا کر لے گیا اور آبادی کا بہت سارا حصہ بھی بہا کر لے گیا. پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے ڈیم ٹوٹ گئے. اوس اور خزرج جو مدینہ کے اندر دو قبائل آباد ہو گئے تھے، یہ چچا بھتیجے تھے دونوں، اور وہ بھی اسی علاقے کے جو ہے نا رہنے والے تھے. لیکن جب پہلے ایک ڈیم ٹوٹا، دوسرا ٹوٹا، آخر کے اندر جب ایرم مارب ٹوٹا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک اس علاقے کے لوگوں سے ناراض ہے اور بہت بڑا عذاب آ سکتا ہے، اس لیے چچا نے فیصلہ کر لیا اس علاقے کو چھوڑ کر نکلنے کا. سات بھتیجے نے بھی فیصلہ کر لیا. چلتے 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 یہ لوگ مدینہ آئے. مدینہ جو ہے نا یثرب کے نام سے جو ہے نا مدینہ کا دشت پڑا ہوا تھا، اس کے اندر غیر آباد علاقہ تھا. یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور پھر آہستہ آہستہ یہاں کی زمینوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کی اولادیں پیدا ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا گاؤں بنا، پھر وہ گاؤں پھیلتا گیا. شام کے اندر جب یہود کو پتہ چلا کہ یہاں کافی ساری جو ہے نا آبادی ہو گئی مدینہ کے اندر، اور یہاں باغات ہے، یہاں کے لوگوں کے پاس معیشت کے اعتبار سے جو ہے نا بہت اچھی زندگی ہے، تو یہ یہود وہاں سے یہاں آئے. یہ جو بنو نذیر اور بنو قریظہ آئے تھے، یہ شام سے آئے تھے مدینہ، یہاں آئے اور انہوں نے یہاں پر مدراس قائم کیے. دو بڑے جو ہے نا جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، یہود اپنے مدرسے کو مدراس کہتے ہیں. تو مدراس بنو قریظہ اور مدراس بنو نذیر یہ دو قائم کیے، اور مسلمانوں کے بچے بھی وہاں جا کے پڑھتے تھے، اور یہ مسلمانوں کو جو ہے نا دین کی باتیں جو ہے نا بتاتے رہتے تھے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، اپنا ٹکس اور چیزیں بھی رکھ دیا، شکرانی رکھ دی کہ یہ آپ نے دینے ہو. تو یہ ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس زندگی تھی سبا والوں کے پاس. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، سارے ڈیم ٹوٹ گئے، پانی بہ گیا، باغات تباہ ہو گئے، اور پھر ان دو طویل باغوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متبادل جو باغات دیے، وہ باغات کیا تھے؟ وہ کڑوے پھلوں والے باغات تھے، جو والے باغات تھے، اور اس میں جو سب سے عمدہ پھل تھا، بہت کم تھا، وہ بیری جو ہے نا اس کی جاڑیاں تھی بس، وہ عمدہ باغات. اور جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ سب کچھ تباہ ہو گیا. اور پھر بدلے میں اللہ نے کیا دے دیا، ان درختوں کے جو ہے نا، یعنی وہ جنگلات جاڑیاں دے دی جس کے اندر جو ہے نا وہ پل پیدا ہوتے تھے، وہ کڑوے پل پیدا ہوتے تھے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے، اور جاؤ جو ہے نا وہ پیدا ہوتے تھے پیلو کے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے تھے. جو سب سے عمدہ پل ان کے پاس بعد میں جو ہے نا رہ گیا تھا، وہ بیر کی جاڑیاں تھی تھوڑی سی. تو یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے. یہاں تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اے مشرکین مکہ، دیکھو یہ قوم تھی، بہت اچھی زندگی تھی، بہت بہترین معیشت تھی ان کے پاس، باغات کا طویل سلسلہ تھا، تجارتی قافلے جو ہے نا ان کے وہاں جاتے تھے، وہاں کے قافلے یہاں جاتے تھے، اور اس طریقے سے تجارت کی منڈی جو ہے نا وہ علاقہ بنی ہوئی تھی. لیکن جب اللہ ناراض تھے اور انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا مخلوق کی پوجا میں لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا،
اور وہ ساری کی ساری نعمتیں ان کے ہاتھوں میں کچھ عرصے کے بعد پھر نہیں رہی، فاقوں کی زندگی آئی، اور وہ جو راستوں کے جو ہے نا وہ جو راستے میں گاؤں تھے اور تجارتی قافلے چلتے تھے وہ بھی بڑا عجیب ہوا، وہاں کے جو ہے نا علاقوں نے پھر تجارت شروع کر دیا، ہندوستان کے ساتھ سمندری تجارت شروع ہو گیا، اور یہ علاقے جو ہے نا ویران ہو گئے، وہ ساری کی ساری بستیاں بھی تباہ ہو گئی، اور انہوں نے ایک وقت میں دعا کی تھی کہ ہم نے تو سنا ہے کہ قافلے جب چلتے ہیں تو راستوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں، لوگ گم ہو جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا، بھوک لگی ہوتی ہے، دور دراز کا سفر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے راستے تو آباد ہے، قدم قدم پر گاؤں ہے، پانی اور کھانا بہت زیادہ ملتا رہتا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطر نہیں، یا اللہ ہمارے راستوں کو جو ہے نا لمبا کر دے، طویل کر دے، دور کر دے، یہ دعائیں بھی مانگی، تو اس کا تذکرہ ہے، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے دائیں طرف بائیں طرف، یعنی باغات کا سلسلہ تھا، کلو من رزق ربکم، اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا له، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ و رب غفور، یہ شہر تھا پاکیزہ، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، انہوں نے کیا کر لیا، اعراض کر لیا، توحید سے اعراض کر لیا، اور سورج کی پوجا میں دوبارہ لگ گئے، ابن کثیر نے لکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا، علیہم سیل العارمی، عارم بن کا، عارم ڈیم کا پانی جو ہے نا اللہ پاک نے سیلاب کی شکل سیلاب بنا کر ان کے اوپر چھوڑ دیا، اور پھر ان کے باغات بھی تباہ ہو گئے، آبادیاں بھی تباہ ہو گئی، وبدلناہم بجنتین، اور باغات کے جو یہ دو طویل سلسلے ان کے پاس تھے، ان کے بدلے میں ہم نے ان کو کیا دے دیا، جنتین، باغوں کے دو اور سلسلے دے دیے، زواتی اکل خمت، جو کڑوے پل دینے والے تھے، واسر، اور جاؤ والے تھے، وشیء من سدر، اور توڑے سے جو ہے نا درخت اور جاڑیاں جو ہے نا وہ کس کی تھی، بیری کی تھی، قلیل جو بہت کم تھی، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلے دے دیا بسبب ان کے کفر کے، یعنی یا اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے ہیں مگر کس کو دیتے ہیں، جو بڑے ناشکرے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، وجعلنا بینہم وبین القرا التی بارکنا فیہا قرا ظاہرۃ، اور ہم نے قرار دیا تھا ان کے درمیان اور ان بستیوں ان شہروں کے درمیان جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، شام اور صنعاء وغیرہ، یہاں درمیان میں ہم نے کیا رکھے تھے، قرن ظاہرتن، راہ پر نظر آنے والی بستیاں جو ہے نا ہم نے بسائی تھی، وقدرنا فیہا السیرا، اور ہم نے جو ہے نا یہاں پر کیا کیے تھے، منزلیں مقرر کی تھی آنے جانے کے لیے، سیرو فیہا، ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے نا چلتے رہو، لیالی و ایامن، دن رات آمینین حفاظت کے ساتھ، اس طریقے سے قافلے آتے جاتے تھے، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو انہوں نے کیا کہا، اس قوم سما نے دعا مانگی، ناشکری دیکھے، کہ اللہ ہمارے سفر کے راستوں کو لمبا کر دے، یہ تو بہت قریب راستے ہیں اور تکلیف بھی نہیں ہوتی، راستے کے اندر جو ہے نا جگہ جگہ گاؤں بستیاں موجود ہیں، وظلموا انفسهم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فجعلناہم احادیثا، تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ان کے واقعات کو افسانے بنا دیے، ایسے تباہ کر دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو کیا کر دیا، بالکل تتر بتر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، تتر بتر کر دیا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ نشانیاں ہیں، اس میں نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، ہر صبر کرنے والے کے لیے اللہ کی تکلیفوں کے اوپر، اور ہر شکر کرنے والے کے لیے اللہ کی نعمتوں کے اوپر، ولقد صدق علیہم، ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، اور ان کے بارے میں شیطان نے سچ کر کے دکھایا، ظنہ اپنا تخمینہ، شیطان نے تو کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور زیادہ تر جو ہے نا میری بات اور میری دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے،
کم جو ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ شکر گزار ہوں گے. فتبعوه, انہوں نے شیطان کا اتباع کیا. الا فریقا من المؤمنین, لیکن ایک جماعت جو مومنین کی تھی اس نے شیطان کی اتباع نہیں کی, باقی پوری قوم نے شیطان کی اتباع کی. وما کان له علیہم من سلطان, اور نہ تھا شیطان کے لیے ان پر کوئی زور, یعنی شیطان کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا کہ اٹھا کے جیل میں بند کر دیتا ہے یا کوڑے اور ڈنڈے مارتا ہے کہ میری بات کو مانو, وہ تو بہکاتا رہتا ہے. الا لنعلم, یہ امتحان اور یہ ابتلاء ہم کیوں لے کر آئے تھے ان کے اوپر؟ تاکہ ظاہر ہو جائے, ہم جان لیں, اللہ تو جانتے تھے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہو جائے. مَيُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ, جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تاکہ وہ ظاہر ہو جائے. مِمَّنْ, ان لوگوں سے, هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ, جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور تیرا رب ہر ایک کے اوپر کیا ہے؟ نگہبان ہے, لہذا وہ جب چاہے گا سزا دے سکتا ہے, کوئی اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة, جواب شبہ. اب کہہ دیجئے, ادعوا الذين زعمتم من دون الله, جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ آلیہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ الوہیت کے اندر اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے. جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ, زعمتم یعنی زعمتم انہم آلہتن, تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ آلیہ ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ کی خدائی میں شریک ہے. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض, یہ تو مالک نہیں ہے ایک ذرے کا آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر. وما لهم فيهما من شرك, اور نہیں ہے ان کا آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی حصہ. وما له منهم من ظهير, اور نہ اللہ کے لیے ان میں سے کوئی کیا ہے؟ مددگار ہے. یعنی آسمان بنانے میں, زمین بچھانے میں کوئی ان معبودوں میں سے جو تمہارے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار نہیں تھا, اللہ نے کسی سے مدد نہیں دی, نہ ان کا کوئی حصہ ہے زمین آسمان میں, اور نہ زمین آسمان کے اٹھانے بچھانے میں یہ شریک رہے, اور نہ کسی حصے کا مالک. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له, اور شفاعت فائدہ نہیں دیتی ہے بارگاہ الہی میں, الا لمن اذن له, مگر اس کے لیے جس کے لیے اجازت ہو جائے. یعنی شفاعت قہریہ کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی, اور اجازت سے شفاعت کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی. یہ اضافہ ہے اس صورت کے اندر, اور یہی صورت کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے. حتی اذا فزع عن قلوبهم, یعنی فرشتوں کی عاجزی دیکھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے, جب اوپر سے کوئی حکم اترتا ہے تو نیچے والے فرشتے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ آواز نزول حکم کا جب سنتے ہیں گھبراہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پتھر کے اوپر جب چکنے پتھر کے اوپر جب زنجیر کو گسیٹا جاتا ہے تو اس سے ایک خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے. اس طریقے سے جو ہے نا آواز سنائی دیتی تھی, اور اب بھی دیتی ہیں جب اوپر سے احکامات اترتے ہیں. تو فرشتے اس آواز کو سن کر کیا ہو جاتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ خوف زائل ہو جاتا ہے ان قلوبہم, ان کے دلوں سے, قالوا ما ھذا, تو نیچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم اترا ہے؟ یہ کیا تھا؟ کیا حکم اترا ہے؟ یعنی ما ذا انزلا, قال ربکم, تو اوپر والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کہا, ماذا قال ربکم, نیچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا, کیا حکم اتارا ہے؟ قالوا الحق, تو اوپر والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اس نے کیا اتارا ہے؟ حق اتارا ہے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا الحق, ہمارا رب کیا ہے؟ حق ہے. اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق اتارا ہے, یعنی حکم واجبی اتارا ہے. وہو العلی اور وہ اللہ سب سے اوپر ہے, الکبیر وہ سب سے بڑا ہے. تو یہ تو حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کا. تو ایسی مخلوق کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہو کہ وہ شفاعت قہری جو ہے نا وہ کرے گی کسی کے لیے. قل من یرزقکم من السماوات والارض, دلیل عقلی اعترافی نمبر تین, آپ کہہ دیجئے ان سے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے غلے نکال کر. قل اللہ, تو یہ تو چپ رہیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ صرف یہ کام اللہ کرتا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى, یعنی ہم یا یہ, یعنی ہم دونوں میں سے ایک فریق جو ہے نا وہ کیا ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہے, اور دوسرا فریق جو ہے نا وہ کیا ہے, گمراہ ہے. او فی ضلال مبین, یا گمراہی کے اندر ہے. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون, اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر ہم غلطی پر ہے تو ہمارے جرم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ کے کیے کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب وہ دن آنے والے قیامت کے دن ایک میدان کے اندر ہمارا رب ہم سب کو کیا کریں گے, جمع کریں گے. ثم یفتح بیننا بالحق, پھر عملی فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے حق کا. وهو الفتاح العلیم, اور وہ ہے بڑا فیصلہ کرنے والا, العلیم ہر چیز سے سب سے باخبر. قل آرونی الذین الحقتم به شرکا, اے پیغمبر آپ اسے کہہ دیجئے کہ وہ مجھے دکھاؤ, ارونی الذین وہ لوگ دکھاؤ, الحقتم به جن کو تم نے ملایا تھا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حصہ دار بنا کر, شرکا حصہ دار بنا کر دکھاؤ دراج. کلا بل هو اللہ, ہرگز ایسی بات نہیں ہے جس طریقے سے یہ کہتے پھرتے تھے. بل هو اللہ العزیز الحکیم, بلکہ اکیلا اللہ معبود ہے اوپر نیچے, العزیز جو ذرور ہے, الحکیم جو حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام کے تمام انسانوں کے طرف بشیر نذیر, خوشخبری دینے والا, ڈراوے سنانے والا بنا کر بھیجا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عموم بعثت جو ہے نا وہ ثابت ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو کسی علاقے کی طرف یا کسی قوم قبیلے کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ پوری دنیا کی طرف اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, اور قیامت تک جو ہے نا آپ کی نبوت رہے گی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ ہم سے جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو یہ عذاب کب آئے گا. ان کنتم صادقین, اگر آپ اپنے بات میں سچے ہو. قل آپ کہہ دیجئے لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ, آپ کے ساتھ وعدہ ہے ایک دن کا, اور جب وہ دن آ جائے گا لا تستاخرون عنہ ساعتن, ایک گڑی عذاب اس دن سے جو ہے نا پیچھے نہیں کیا جائے گا, اور نہ ایک گڑی جو ہے نا عذاب اس دن سے پہلے آئے گا. وہ دن جب آئے گا اور وہ گڑی جب آئے گی تو وہ عذاب تم پر جو ہے نا واقع ہوگا. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لن نؤمن بهذا القرآن, ہم اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں, ولا بالذی بین یدیہ, اور ان تمام آسمانی کتابوں پر بھی ہم ایمان نہیں لاتے ہیں جو اس قرآن مجید سے پہلے نازل کیے گئے, اس لیے کہ ان تمام آسمانی کتابوں کا مضمون ایک جیسا ہے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم, عجیب منظر ہوگا اگر آپ دیکھیں اس وقت اس گھڑی کو جب ظالم کھڑے کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں. یرجع بعضهم الى بعض القول, تو اس وقت پھر کیا کریں گے, ایک دوسرے پر بات جو ہے نا وہ ڈالتے ہوں گے اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوں گے. یقول الذین استضعفوا, جو خادمین ہیں تابعین ہیں, وہ کہیں گے للذین, ان لوگوں سے, استکبروا, جو مخدوم تھے اور مطبوعین تھے ان سے کہیں گے لولا انتم لکننا مومنین، ظالموں اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، لیکن آپ نے ہمیں اسلام کی طرف اور اسلام میں داخل ہونے نہیں دیا. قال الذین استکبروا، اس دن پھر یہ مخدوم کہیں گے للذین استضعفوا خادمین سے انحنو صددناکم عن الہدا بعد اذ جاءکم، جب ہدایت تمہاری طرف آئی تھی تو کیا ہم نے آپ کے اوپر زبردستی کی تھی اور ہم نے آپ کو ہدایت کی طرف جانے سے روکا تھا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود کیا تھے؟ مجرم تھے. ہم نے تو آپ کو بہکایا تھا صرف. وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے خادم اور تابع کہیں گے للذین استکبروا مخدوم سے اور اس طریقے سے مطبوعین سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن رات جو ہے نا تم کیا کرتے رہے؟ تدبیریں کرتے رہے. اور کس لیے تدبیریں کرتے رہے؟ کہ ہم دین اسلام کی طرف نہ جائیں. استأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم انکار کریں اللہ کا، ونجعل له اندادا، اور اللہ کے لیے ہم شریک ٹھہرائے. واسر الندامتا لما رأوا العذاب، اور چپ کے جو ہے نا کیا کریں گے؟ پچھتانے لگیں گے یہ سب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ڈالیں گے ہم توق فی اعناق الذین کفروا، کافروں کے گلے میں، چاہے وہ تابعین ہو چاہے مطبوعین ہو، خادم مخدوم سب کے گلوں کے اندر جو ہے نا توق ہم ڈالیں گے. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، ان کو جو ہے نا بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان کی کیے کا. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی شہر کے اندر ڈرانے والا. الا قال مترفوها، مگر کہاں وہاں کے معززین نے اور اس طریقے سے مالداروں نے انما بما ارسلتم به کافرون، ہم اس پروگرام کا انکار کرتے ہیں جس پروگرام کے ساتھ، جس کتاب کے ساتھ، جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا مومنین سے نحن اکثر اموالا، ہم مال کے دیبار سے تم سے زیادہ ہے، اولاد کے دیبار سے تم سے زیادہ ہے. وما نحن بمعذبین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی سزا نہیں دیں گے. اللہ ناراض ہوتے تو یہ مال نہ دیتے، یہ اولاد نہ دیتے. قل ان ربی یبسط الرزق، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب مرضی کا مالک ہے، جس کے رزق کو کشادہ کرے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، رزق کو کشادہ کرے. ویقدر، اور تنگ کرے، جس کے لیے چاہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. تو امتحان ہے اللہ کا، یہ رزق بڑھانا گھٹانا یہ ناراضگی اور رضا کی دلیل علامت نہیں ہے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم، اور تمہارا مال تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں اللہ تبارک جو تمہیں کیا کرے قریب کرے. عندنا، ہمارے ہاں زلفا درجے میں، الا من آمن وعمل صالحا، اولاد سے حسب نسب سے کوئی آدمی آگے نہیں بڑھتا. الا من آمن وعمل صالحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب تو وہی بنتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور ایمان کے بعد عمل صالح کرتا ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، اور ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ عمل سے زیادہ ثواب ہوگا. بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا تو جزا اسے کیا ہوگا؟ وہ کئی گنا زیادہ ہوگا. وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ محلات کے اندر جو ہے نا دل جمعی سے زندگی گزاریں گے. پھر وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے ابطال میں. مُعَاجِزِينَ، اپنے خیال کے اندر ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. اُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ تمام کے تمام لوگ قیامت کے دن عذاب کے اندر گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے. محضرون، حاضر کیے جائیں گے گرفتار کر کے. قُلْ اِنَّ رَبِّي یبسط الرزق لمن یشاء، اب کہہ دیجئے کہ میرے رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے. من عبادہ، اپنے بندوں سے. ویقدر له، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وما انفقتم من شئ فهو یخلفه، اور جو آپ خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. یعنی دنیا کے اندر اللہ کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے, کم زیادہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی. وہو خیر الرازقین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جو ہے نا رزق دینے والے ہیں. اگر رزق ہمارے تقسیم کو ہو تو پھر رازق بندی کو بھی کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ بندہ رزق کو تقسیم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, تو اس اعتبار سے رازقین کہا گیا. پھر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا سب کو کیا کریں گے, جمع کریں گے. ثم یقول الملائکۃ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے, أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, برائے تبکید کہیں گے مشرکین سے, کیا یہ ایاکم کانو یعبدون, تبکید کے لیے کہیں گے. قالوا سبحانک انت ولینا, یہ کون کہیں گے جن کی عبادت جو ہے نا مشرکین نے دنیا میں کی ہوگی. یہ مشرک جو آپ کی عبادت کرتے تھے, کیا آپ کی رضا سے آپ کی عبادت کرتے تھے؟ آپ نے کہا تھا ان کو, وہ کہیں گے قالو سبحانکا, یا اللہ تو پاک ہے, پاک ہے تو, انت تو ولینا, یا اللہ تو ہمارا دوست ہے, من دونہم, ان کے علاوہ. تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے جب ہم نے آپ کو دوست بنایا اور ان کو چھوڑ دیا, تو ہم کس طریقے سے کسی اور سے کہہ سکتے تھے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں اپنا دوست بنائے. بلکانو یعبدونا, بلکانو یعبدون الجنہ, بلکہ یہ لوگ عبادت کرتے تھے جنات کی. یعنی بزرگوں کے جو نقشے تھے اس کے اندر جنات جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو بہکا کر جو ہے نا ان کی عبادت میں مبتلا کرتے تھے, اور اصل عبادت جو ہے نا وہ کس کی ہو رہی تھی؟ جنات کی ہو رہی تھی. جس طریقے سے غروب شمس اور طلوع شمس کے ساتھ شیطان جا کر جو ہے نا وہ اپنا سینگ سورج سے لگا کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ سورج کی عبادت کرنے والے جو ہے نا دنیا کو یہ دکھائے وہ میری بات کر رہے ہیں. وَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُهُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا, آج لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا, تم میں سے بعض بعض کے لیے نفع کا مالک نہیں ہے. وَلَا ذَرًّا, اور نہ ذرہ کا مالک ہے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ہم کہیں گے مشرکین سے, ذوقوا عذاب النار, چکو جہن آگ کے عذاب, التی کنتم بہا تکذبون, جس کا تم دنیا میں کیا کرتے تھے, انکار کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, شکوا, اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی, بینات واضح آیات, قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم, تو کہتے تھے کہ یہ جو آدمی ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو روکے ان آلیہ کے عبادت سے جن کی عبادت تمہارے آبا و اجداد کرتے تھے. وقالوا ما هذا الا افك مفترى, اور کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹ باندھا ہوا. وقال الذين كفروا, اور یہ کافر کہتے تھے, للحق, حق کو, لما جاءهم, جب حق آیا ان کے پاس, ان هذا الا سحر مبين, یہ تو بالکل واضح جادو ہے. وما آتيناهم من كتب يدرسونها, اور ہم نے نہیں دی تھی ان کو کتابیں جن کو جو ہے نا یہ پڑھتے تھے. وما ارسلنا الیہم, اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف, قبل کا, آپ سے پہلے, من نذیر, کوئی نذیر ڈرانے والا. جب ان کی طرف نہ ہم نے کوئی کتاب نازل کی تھی نہ ان کی طرف ہم نے کسی ڈرانے والے نبی کو بھیجا تھا, اور آپ کے طرف ہم نے کتاب نازل کی اور آپ کو ہم نے ان کے طرف بشارت دینے کے لیے اور ڈراوی جو ہے نا سنانے کے لیے بھیجا, تو بہت طویل عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ان کو ملی. لہذا ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس نعمت کا کیا ادا کرتے, شکر ادا کرتے. ایک مطلب یہ, اور دوسرا مطلب یہ ہے, وما آتيناهم من كتب يدرسونها, ہم نے ان کو نہیں دی کتابیں جن کو یہ پڑھتے رہتے ہیں. اور ان کتابوں کے اندر دلیل ہو اعلی صحت الاشراق، شرک کی صحت کے اوپر. مدارک نے یہ معنی بیان کیا ہے، یعنی ہم نے ان کے طرف کتابوں کو نازل نہیں کیا کہ ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہو کہ جن آلیہ کی یہ عبادت کرتے ہیں اور جن کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا ہے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ صحیح ہے. ایسی کوئی کتاب بھی ہم نے ان کی طرف نہیں بھیجی، اور نہ ہم نے ان کی طرف ایسا کوئی نذیر بھیجا یدعوہم الی الشرک، کہ وہ ان کو جو ہے نا دعوت دیتا ہو کس کی طرف؟ شرک کی طرف. بلکہ یہ ان کے فاسد ذہن کا اختراع تھا، شیطان کا بہکاوا تھا، جس میں آ کر انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا تھا. وکذب الذین من قبلہم، اور تکذیب کے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور یہ لوگ نہیں پہنچے معشار ما آتیناہم. قرطبی نے لکھا ہے کہ معشار بمانا کس کے ہے؟ عشر کے ہے، یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا ان کا مال دولت ان کے مال دولت کے عشر تک نہیں پہنچتا. ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ المعشار عشر العشیر والعشیر عشر العشر. معشار کس کو کہتے ہیں؟ عشیر کا عشر، عشیر کا دسواں حصہ، اور عشیر عشر کا دسواں حصہ، عشر کا دسواں حصہ. تو آپ اندازہ لگائے کہ معشار کتنا چھوٹا ہو گیا، کیونکہ معشار دسواں حصہ ہے کس کا؟ عشیر کا، اور عشیر پھر دسواں حصہ ہے کس کا؟ عشر کا. تو ہم نے ان کو جو دیا تھا اس کے مقابلے میں ان مشرکین کے پاس جو مال جائیداد ہے وہ تو ان کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. لیکن فکذبوا رسولی، جب انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، فکیف کان نکیر، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور اسی طریقے سے میرا پکڑنا. قل انما اعظکم طریق تبلیغ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحدتن، مختصر بات کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ، یعنی مختصر بات کے ساتھ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. ان تقوموا للہ مثنی وفرادی، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ کہ مستعد ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، مثنی دو دو، وفرادی ایک ایک، اور دو سے زیادہ بھی. ثم تتفکروا، اور پھر کیا کرو؟ غور فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، تو تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ تمہارے ساتھی کے اوپر کوئی جنات نہیں ہے، کوئی جنون نہیں ہے. سمجھے نا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سامنے اپنے وحدانیت کے دلائل کے نقشے بے تحاشا بچھا کر رکھے ہیں. چلے جاؤ تنہائی میں، دو دو بیٹھو یا ایک ایک تنہا بیٹھو، غور فکر کرو آسمانی نظام میں، غور فکر کرو زمین کے نظام میں، تو تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ یہ جو ہمارا ساتھی ہے اور ہمارا بھائی ہے قومی، ہمیں منع کرتا ہے بے جان پتھروں کی عبادت سے اور ایک اللہ کی عبادت کا ہمیں حکم دیتے ہیں. ان کی بات بالکل صحیح ہے، ان کی بات کیا ہے؟ صحیح ہے، ان پر کوئی جنون نہیں ہے، ان کا دماغی توازن بالکل صحیح ہے، درست ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بلکہ یہ نہیں ہے مگر تمہیں ڈرانے والا، بین یدی عذاب شدید، قبل اس عذاب کے جو بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہے. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ ایک نیا طریقہ ہے کہ میں آپ سے دعوت کے عوض میں، تبلیغ کے عوض میں اجرت نہیں مانگتا، میری محنت کا اجر مجھے اللہ تبارک و تعالی دیں گے. پہلے تو یہ بیانیت، اب یہ ہے تبدیلی ہو گئی. قل آپ کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، اگر میں نے آپ سے مانگی ہے کوئی اجر، اجر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر میں نے آپ سے مال کا مطالبہ کیا ہے یا میں نے آپ سے کرسی کا مطالبہ کیا ہے تبلیغ کے عوض میں، فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایسی کوئی چیز لینی نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہو یا آپ تک کسی نے ایسی کوئی بات پہنچائی ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا باتیں اڑانے والے ہوتے ہیں، باتیں اڑاتے ہیں، تو یہ ہے کہ فَهُوَ لَكُمْ، مجھے کچھ نہیں ہے، وہ آپ کا ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر ہے، وہ علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پینگتا ہے حق کو باطل کے اوپر اور باطل کا کچومر نکال کے جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے، اس کا بیج جو ہے نا وہ نکال کے چھوڑ دیتا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل فَيَدْمَقُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اللہ تبارک و تعالی حق کو باطل کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کا بیج جو ہے نا کیا کر دیتے ہیں، اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے حق باطل کو، اور جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائے تھے، قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو باطل جو ہے نا وہ جانے کے لیے آتا ہے، وہ جمنے کے لیے نہیں آتا، اور حق آتا ہے جمنے کے لیے. اچھا، علام الغیوب، اللہ تبارک و تعالی غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں، لہذا ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالی حق کو لے کر آئے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حق آیا ہے باطل کو کچلنے کے لیے، اب باطل حق کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا اور یہ فنا ہونے والا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ ایسے وقت میں حق کا اتباع کرے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا، اور باطل جو ہے نا نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے نہ دوبارہ جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے، قبروں سے اٹھا سکتا ہے. یہ باطل کی بس کی بات نہیں ہے، یہ حق کا کام ہے، پہلی بار پیدا کرنا اور دوبارہ جو ہے نا واپس لٹانا. باطل نہ کرنے کا رہا نہ درنے کا رہا. قل ان زللت فانما اضل علی نفسی، آپ کہتے ہو کہ آپ گمراہ ہو گئے ہو، دماغی توازن صحیح نہیں ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ پر جنون ہے، تو آپ کہہ دیجئے ان زللت، اگر میں بھٹک گیا ہوں آپ کی تسلی کے لیے کہتا ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میرا بھٹکنا میرے لیے ہے، آپ کے لیے تو نہیں ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر جو ہے نا اگر میں سیدھے راہ پر آیا ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میرا سیدھے راہ پر آنا بسبب اس وحی کے ہے جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، لہذا آپ کو بھی اس کا اتباع کرنا چاہیے. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، اللہ تبارک و تعالی قریب سے سنتے ہیں. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، اگر آپ دیکھتے اذ فزعوا، قیامت کے دن ان لوگوں کی گھبراہٹ کو، فلا فوت، تو پھر یہ لوگ جو ہے نا اللہ کے پکڑ سے بھاگ نہیں سکیں گے. وہ اخذوا، اور پکڑے جائیں گے، من مکان قریب، آسانی سے، قریب کی جگہ سے آسانی سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا. وقالوا آمنا به، اور انہوں نے کہا آمنا به، ہم ایمان لائے ہیں به، اللہ کے نبی پر. وانا لهم التناوش من مکان بعید، یہ کافر کہیں گے کب؟ وہاں آخرت میں کہیں گے، آمنا به، ہم اللہ کے نبی پر ایمان، اللہ پر اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کیسے ہے ان کا التناوش، پکڑنا ایمان کو، مِن مَكَانٍ بَعِيد، دور کے مکان سے، اس لیے اب تو آخرت میں پہنچ گئے اور ایمان دنیا میں ہے، تو آخرت سے اب یہ ایمان کو کیسے پکڑ کر حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ایمان لانے کے لیے آپ کو واپس دنیا کی طرف لوٹنا پڑے گا، کیونکہ ایمان کی دولت یہاں دنیا میں پڑی ہے اور یہاں آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. آخرت میں پہنچنے کے بعد آپ کے پاس وہ ہاتھ وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں کو آگے پھیلا کر اور دنیا سے ایمان حاصل کر کے اپنے پاس رکھ کے. وقت گزر گیا. وقت کفروا بھی من قبل، جبکہ دنیا کے اندر جب یہ موجود تھے اور ایمان بھی یہی تھا تو دنیا کے اندر جو ہے نا یہ کیا کرتے رہے، کفر اختیار کیے ہوئے تھے. ویقذفون بالغیب، اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا کرتے تھے، مارتے تھے پھینکتے تھے جو ہے نا بالغیب بغیر دیکھے، بم مکان بعید دور کی جگہ سے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور اس وقت جو ہے نا حائل ہو جائے گا ان کے درمیان اور جو جس کو یہ چاہیں گے، یعنی ایمان. آخرت میں تو ہر آدمی ایمان چاہے گا، ایمان کے درمیان کیا حال حائل ہو جائے گا، ایک پردہ جو ہے نا وہ حائل ہو جائے گا. کما فعلا بأشیاعہم من قبل، جیسے کہ ان کے ہم مشرب لوگوں کے درمیان اور اس طریقے سے ان کے ایمان کے درمیان پردہ حائل ہوگا، جیسے کہ پہلے ذکر آ چکا ہے. انہم کانوا فی شک مریب، یہ لوگ جو ہے نا یہ کس میں تھے، تردد میں تھے. فی شک تردد میں تھے. مریب، مریب کا مطلب کیا ہے، وہ تردد کہ جو آدمی کو کیا کرے، بے چین کرے. تو بے چین کرنے والے جو ہے نا، کرنے والے تردد کے اندر جو ہے نا یہ دنیا کے اندر پڑے تھے، موقع ضائع ہو گیا. اب آخرت کے اندر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کے نبی پر، وقت گزر گیا، اب ایمان بہت دور پڑا ہے اور یہ اتنے دور سے ایمان کو اب حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجري بك نستعيذ، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خدا جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما، ہمارے یہ درس ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جتنے مسلمان بیمار ہیں رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. خدا قرآن کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے اہل و عیال کے سینوں کو منور فرما. خدا رمضان کے تمام برکتیں سعادتیں نصیب فرما. خدا رمضان کے مہینے کے اندر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہمارے اہل و عیال کے سینوں کو قرآن مجید کی نور سے منور فرما. خدا ان طلبا کے یہاں بیٹھنا اور اسی طریقے سے جو حضرات ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں نیٹ کے ذریعے سے یا بعد میں درس سنتے ہیں، خدایا ان کا قرآن مجید کی درس کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
مولانا آپ کا پوچھ رہا ہوں، ادھر ایک اور لڑکا تو ہمارا ابھی بیٹھا تھا میرے ساتھ، یار یوسف نام ہے کیا، کدھر ہے؟ آپ وہ کدھر جا رہا ہے ابھی، وہ بھی پرانا لڑکا ہے وہ جو. ہاں آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اور ان کو نہ بلاؤ تم بھی غائب ہو جاؤ گے. دیکھیں آج پہلا روزہ ہے، بفضل اللہ تعالی آسان ہو جائے گا، تو تقریباً جو میراث کے اہم مسائل تھے دو تین ابواب کے لحاظ سے وہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تم لوگوں نے تو ایسا قلم چلانا ہوگا ورنہ تمہارا ذوق شوق نہیں بڑھے گا. اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس فن کا تعلق زیادہ تر کس کے ساتھ ہے؟ مشق کے ساتھ. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کرو گے تو کام ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ کل جو باب ہوا تھا وہ کون سا باب تھا؟ مخارج الفروس کا، یاد ہے؟ کس کا تھا؟ مخارج الفروس. تو میں نے اچھی طرح یہ سمجھایا تھا کہ یعنی اگر جس مسئلے کو میراث میں جو آپ مال تقسیم کر رہے ہو تو کوئی عدد مقرر کرو گے کہ ان کے حصے بناؤ گے تو ان حصوں کو تقسیم کیا جائے گا. حصے کیسے بناؤ گے؟ اس کا نام مخرج ہے. کیا ہے اس کا؟ جس عدد سے جو عدد حصوں کا ہوتا ہے، مثلاً آپ نے 50 حصے بنائے، آپ نے 100 حصے بنائے، تو ورثہ کو دیکھ کر حصے بنانی پڑیں گے نا. اتنا تو ہر ایک عقل میں آنا چاہیے کہ بھئی ایسے تو نہیں کہ آپ مال کو اٹھاؤ جیسے مرضی حصے، ایسے تو نہیں بناؤ گے، جتنے افراد ہوں گے اتنی بناؤ گے. تو اس میں آپ کو یہ رکاوٹ ہو جائے گی کہ بعض اوقات مذکر مؤنث مشترک ہوتے ہیں اور بعض اوقات صرف مذکر ہوتے ہیں اور بعض اوقات صرف مؤنث ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کو یہ لحاظ بنانا پڑے گا. تو میں نے یہ کہا تھا، کل والی بات دہراتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے، کہ دیکھیں پہلے یہ دیکھو کہ ورثہ میں کون کون لوگ ہیں. اگر ذوی الفروض بھی ہوں اور سات اصحاب بھی ہوں تو آپ نے اس باب کو استعمال کرنا ہے. کیا آپ میری باتیں کھل کر سنیں؟ یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو اگر تقسیم کا قاعدہ آتا ہے نا، کس کا، تو آج کل پورے ادارے ہمارے، نیوٹاؤن میں جاؤ، دارالعلوم میں جاؤ، وہ فیصد پر نکالتے ہیں. کس پر نکالتے ہیں؟ اور یہ ایک عالم تھے، اس کی میں نے تقریر دیکھی تھی، اب نہیں رہیں گے، سندھ میں تھے، مولانا عبدالغنی صاحب، نام سنا ہے؟ سندھ میں تھے، سندھ میں یہ میراث کے دورے کراتے، جو میں کروں اس طرح کراتے، تو سب طلبا کو اس طرف دھیان دیتا کہ آپ مال کو ہر چیز کو فیصد میں لاؤ. کس میں لاؤ؟ فیصد کا معنی یہ ہے. تو پھر اب یہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا ان کو حساب آتا ہو کہ اگر ایک آدمی کو 100 میں سے 50 ملتا ہے تو آپ نسبت کو دیکھیں، 100 جو 50 کا کتنا ہے؟ ہاں زور سے بولو، نصف ہے نا، نصف ہے نا، تو کل مال کا نصف الگ کرو، نسبت ہو گیا. نہیں سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں طریقہ نسبت. کیا کہتے ہیں؟ طریقہ نسبت. تو آج کل جو ہے نا فیصد والا مسئلہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے کہا کہ 100 میں کتنا ہے تو اسی مناسبت سے سارا مال کا ہر ایک اتنا دے دو. یہ ضروری نہیں کہ آپ 12 سے نکالو، 24 سے نکالو، یہ تو اس دور کے ایک ضابطے تھے. یعنی قرآن کے حصے قطعی ہیں، قرآن کریم ہر وارث کا حصہ قطعی ہے، اس میں آپ گڑبڑ نہیں کر سکتے، لیکن طریقہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ کیا کوئی ضروری نہیں، آپ اپنے طریقے سے کرو. ہمارے پاس آتے، بہت پرانی بات ہے، ایک بلوچستان کا ایک ماسٹر تھا، ریٹائر ہوا تھا، تو یہاں شیخ مرحوم رحم اللہ کے پاس دورہ تفسیر پڑھتے تھے اور میری میراث میں بیٹھتے. اس وقت میں زہر کے بعد پڑھاتا تھا، لڑکے زیادہ ہوتے تھے تو جو تھا بورڈ پہ سمجھاتا تھا، تو وہ میرے پاس بیٹھتے تو پھر آپ غلط پڑھا رہے ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ غلط پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ مال اکٹھا کرو، جس کا آدھا ہے اس کا آدھا دے دو، جس کا روبا ہے اس کا روبا دے دو، کیا ضرورت ہے 12 سے نکالو 24 سے. میں نے کہا تو مولانا نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مغرب کے بعد طلبا کو پڑھایا کریں اور زہر کا ٹائم میرا بتایا کہ اس کو چھوڑ دیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ طلبا کے ذہن بدل جاتا ہے نا، تو غلط وہ نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. کیا تھا؟ غلط نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے زمانہ قدیم سے، سیراجی لکھی گئی 1000 سال پہلے، اس دور میں جو ریاضی ہوتا تھا. ادھر ہمارے پاس ایک ریاضی دان آئے تھے، یہ جو مولانا سے مرحوم کا گاؤں جہانگیرہ سے، کہاں سے، کئی وقت پہلے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں میراث پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں، کوئی میراث سمجھنے والا مجھ سے، تو مولانا نے مجھے ملایا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے، تو اس نے ضابطے کچھ مقرر کیے تھے، مجھے نہیں پتا کہ پھر کتاب چھاپا یا نہیں چھاپا. وہ ریاضی دان تھا، انجینئر تھا. کیا تھا؟ انجینئر تھا. انگریزی نہ اور ریاضی کو بڑے اچھے سمجھتے تھے. تو میں زیادہ ریاضی کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن ابھی مجبوری ہے، ابھی کوئی مسئلہ اس کے بغیر آپ حل نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ نے دو چیزوں کو نوٹ کرنا، میں تھوڑا سا آپ کا اجرا کرا رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اس باب میں آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے جو کل گزر گیا ہے کہ یہ جو حصص ہے نا، کیا بولو، حصص ہے نا، ان کا باہمی نسبت ہے. بولو کیا ہے؟ باہمی التضعیف و تنصیف کہا تھا. کیا کہا تھا؟ التضعیف. یہ جو باہمی نسبت ہے، یہ ایک طرف سے جاؤ گے تو جز بنتا جائے گا، کیا، اور دوسری طرف سے جاؤ گے تو کل. دوبارہ سن لو، دیکھو، نصف ربع سمن، کیا، نصف ربع سمن. تو ہر عدد کا نصف جو ہوتا ہے وہ ربع کا ڈبل ہوتا ہے. جی مولانا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو، یہ تھوڑا سا حساب کی باتیں سمجھا رہا ہوں، میراث کو ایک طرف کریں تو یہ بالکل حل ہو جائے گا. ہر عدد کا جو نصف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ربع کا ڈبل ہوگا، اور وہ ربع جو ہوگا وہ سمن کا ڈبل ہوگا. کیا؟ سمن کا ڈبل ہوگا. مثلا تو مثلا ایک عدد لے لو، آٹھ لے لو، آٹھ کا ربع کتنا ہے؟ دو. چار پہ تقسیم کرو، ربع آ جائے گا. آٹھ کا سمن کتنا ہے؟ ایک. کاغذ پہ لکھو، بالکل ایک منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا. ربع لکھو، نصف لکھو اور سمن لکھو. تو ہم نے ایک آٹھ عدد کو اٹھایا، آٹھ کا ہم نے سمن نکالا، آٹھ پہ تقسیم کیا تو ایک آ گیا نا، تو سمن کے نیچے ایک لکھو. اب اسی آٹھ کو آپ ربع نکالو، چار پہ تقسیم کرو، کتنا آیا؟ تو ربع کے نیچے دو لکھو. اب اسی ربع کو نا، اسی سمن کو نصف کرو، دو پہ تقسیم کرو نا، آٹھ تو نہیں، آٹھ کو دو پہ تقسیم کرو، نصف کرنا ہے، کتنا آ گیا؟ نصف کے نیچے چار لکھو، لکھ دیا. اور ربع کے نیچے کیا لکھا؟ دو. اور سمن کے نیچے کیا لکھا؟ ایک. اب غور کرو کیسا بہترین، چار ڈبل ہے دو کا اور دو ڈبل ہے ایک کا. یہ تضعیف والا عبارت حل ہو گیا. ادھر سے جاؤ گے تو ہر اول دوسرے کا کیا بنے گا؟ ڈبل. ادھر سے جاؤ، ادھر نصف سے جاؤ تو ہر اول دوسرے کا کیا بنے گا؟ ڈبل. اور وہ آگے کا ڈبل بنے گا. یہ تضعیف حل ہو گیا. اور پیچھے سے آؤ تو وہ تنصیف بنے گا. کیا بنے گا؟ تنصیف. کیسے؟ سمن جو ایک تھا وہ نصف ہے ربع کا جو دو تھا. ایسا ہی ہے نا، ربع کتنا تھا؟ دو تھا نا. اور نصف کتنا، سمن کتنا تھا؟ ایک تھا. تو ایک نصف ہے کس کا؟ ربع کا. اور دو نصف ہے کس کا؟ چار کا. حل ہوا نہیں حل ہوا؟ یہ ایک شعبہ میں نے حل کیا. آج یہی بھی سمجھو کہ نسبتوں کو سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر آگے بات آسان ہو جائے گی. دو بابیں میرے لیے آسان ہو جائے گی، تصحیح کا بھی اور اس عورت وغیرہ کا آسان ہو جائے گا. اب دوسری طرف دوسرے شعبے کو حل کرو. سلسان، بولو، سلس، سدس. پڑھنا اس ترتیب سے ہوگا، کچھ طلبا جلدی سے سدس صرف مکس نہ کرو. پھر یہ جملہ، یہ قانون صادق نہیں ہوگا جو تضعیف تنصیف کا ہے. تو سلسان وہ کیا ہے؟ وہ ڈبل ہوگا کس کا؟ سلس کا. یعنی دو سلس بن کر سلسان بنے گا. کیا؟ دو سلس بن کر سلسان بنے گا. اور سلس جو ہے یہ ڈبل ہے کس کا؟ سدس کا. یعنی دو سدس مل جائے وہ سلس بن جائے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ دو سدس مل جائے کسی عدد کا, چاہے کروڑوں میں ہو لاکھوں میں ہو, ایک چھوٹا عدد لے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے, چھ کا سدس نکالو. جی چھ کا چھٹا ایسا کتنا ہے؟ ایک ہے نا. اب اس میں کیوں خاموش ہے؟ ایک ہے نا, تو سدس کے نیچے ایک لکھو. سدس کے نیچے کیا لکھا؟ ایک. اور سدس کا سلس نکالو. سلس جب نکالو گے تو تین پہ تقسیم کرو گے, تین دو نے چھ, دو آ گیا نا, دو سلس کے نیچے دیکھو اور سلس کو ڈبل کرو, سلسان بن جائے گا. کیا بنا؟ سلسان کتنا بنا؟ چار. وہی بات آ گئی نہیں آ گئی؟ چار ڈبل ہے دو کا اور دو ڈبل ہے ایک کا. دوسری طرف سے آؤ, ایک نصف ہے کس کا؟ دو کا. بالفاظ دیگر سدس نصف ہے کس کا؟ سلس کا. یہ یاد کرو, یہ پرچوں میں کتابوں میں آتے ہیں, مسائل میں آتے ہیں, تو طلباء کو یہ پتہ نہیں ہوتا سدس کتنا ہے سلس کتنا ہے. یار سدس جیسے ڈبل کرو گے وہ آلریڈی کیا بنے گا؟ جی وہ اگلا والا بنے گا, ڈبل بنے گا, اور اس کو ڈبل کرو اس سے کل بنے گا. یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا, ہمارے کتابوں میں جز الجز زیف زیف یہ الفاظ کہہ رہے ہیں, حالانکہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک قانون بتا رہا ہوں جو بڑا فائدہ دے گا. جو مخرج جز کا ہوگا کیا وہ آگے سب کا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس سے بڑے کا بھی ہوگا اور اس سے بڑے کا بھی ہوگا. مثلا ربع نصف ربع سمن میں سب سے چھوٹا جز کون سا ہے؟ سمن. شابش. کیا ہے؟ سمن. ادھر ہے, باہر نکال رہے ہیں, پوچھ رہے کون ہو استاد جی پڑھا رہا ہے, بعد میں کرو. جی کیا بتایا؟ سمن. سمن کا مخرج آٹھ ہے نا. کیا؟ آٹھ کو مخرج نکالو, اس کا خود ایک آئے گا اور اس کا ربع بھی آئے گا اور اس کا کیا بھی آئے گا؟ جی چار بھی آئے گا اور اس کا نصف بھی آئے گا. یعنی جو جز سب سے چھوٹا جز تھا اس کا جو مخرج ہوتا ہے کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈبل 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 چلتے جاؤ. اچھا یہ تو پہنچنے والا ہے. ہاں جی کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں سمجھ میں آ گئی. جو کس کا مخرج ہوگا؟ سب سے چھوٹے کا ہوگا. وہ اس شعبے میں جتنے بڑے ہیں سب کا ہو جائے گا. لیکن یہ غلطی نہیں کرنا, یہ نہیں ہے کہ جو کل کا ہوگا تو جز کا بھی ہوگا, یہ نہیں ہوگا. کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, یہی غلطی ہو رہی ہے عموماً. جب ایک جگہ دیکھو گے نا تو پھر سب پر صادق نہ کرو. اس میں اس طرح کلیت نہیں ہے. مثلاً آپ ایسا کر لے کہ نصف کا کیا بولو؟ نصف کا لو اور ربع کا لو. تو جو نصف ہے یہ کل ہے اور ربع اس کے مقابلے میں جز ہے. ابھی بتا دیا نصف کیا ہے؟ کل ہے اور ربع اس کا جز ہے. اس کا عکس میں نے اٹھا لیا. تو آپ یہ بتائیں کہ نصف کا مخرج تو دو ہے نا, کل بتایا تھا نصف کا مخرج کیا ہے؟ دو ہے. ربع کا دو ہے؟ ربع کا دو ہے نہیں. تو وہ جو قاعدہ کھلیا ادھر صادق تھا کہ جز کا جو مخرج ہوتا ہے وہ جز و جز نقل ہوتا رہتا ہے، یہ یہاں صادق نہیں ہوا. یہاں پھر آپ نے دیکھنا ہوگا، یہ قانون یہاں ہر جگہ لاگو نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہتا ہوں. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی ادھر تھا ادھر بھی یہ تھا. خیر، یہ تو آپ کو اتنا حساب تو آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کو کامل کا پہاڑا اور یہ تقسیم تھوڑا بہت جانتے ہیں. اگر یہ نہیں جانتے ہیں تو یہ آج مجھ سے سن لو. آج کل تو یہ ضروری نہیں ہے قاعدے، وہ جو دکان کیا کہتے ہیں اس میں بھی سمجھتے ہو تو نکال سکتے ہو، اس کے بغیر نہیں نکال سکتے ہیں. اور میراث جو ہے نا وہ اس کا موضوع مرکب ہے. کیا میراث کا موضوع دو چیزوں سے بنا ہے، ایک فقہی مسائل تفقہ چاہیے اور ایک ریاضی اور حساب چاہیے. کیا اگر آپ کو حساب ریاضی بالکل نہیں آتا ہے تو آپ میراث نہیں سیکھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ مولانا مرحوم اپنے بڑے رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا، بہت پرانی بات ہے، ادھر میں گزر رہا تھا میراث تو اس نے مجھے بلایا بیٹھا ہے. تو مجھے کہنا گیا ہمارے جان کتنے عرصے سے میراث پڑھا رہے ہو، کوئی مفتی تو میراث کا نہیں بن رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا کروں، ہمارے طلباء کو دو جمع دو نہیں آتا. وہ ہنس پڑے کہ اس کے لیے تو پہلے استاد رکھنا ہمیں جی ضروری ہے، تھوڑا بہت حساب تو ضروری ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ اب وفاق والوں نے کچھ آٹھویں تک حساب رکھا ہے نیچے درجوں میں. کس میں؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اتنا اگر آپ ریاضی کی کتابیں نہیں سیکھ سکتے ہیں تو آپ اس فن کو سیکھنے کم از کم کیلکولیٹر ہے کیا، اس سے تو آپ حساب کتاب سیکھے نا. جب آپ یہ دیکھیں نا، یہ ضابطے ہوتے ہیں حساب میں، طریقے ہوتے ہیں. مثلا تو میں نے جو سوال اٹھایا یہ تھوڑا بریک جیسے، دو جمع دو ضرب دو کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس با یوسف، دو جمع دو ضرب دو اس لیے میں نے پوچھا، غلط ہے یہ، غلط ہے، غلط ہے نا، بتا رہا ہوں. ضابطہ حساب قانون والا یہ بتاتے ہیں کہ جہاں جمع ضرب جمع ہو جائیں گے پہلے ضرب کے قانون کو لینا ہوگا، پہلے ضرب کرو بعد میں جمع کرو. تو دو ضرب دو چار، چار جمع دو چھ، اور آپ لوگ آٹھ کہہ رہے تھے. یہ غلطی کہاں سے ہوگی؟ کہ اس کے ضابطے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہر فن کے ضابطے ہوتے ہیں، حساب کے بھی ضابطے ہیں. ہاں جی، یہ سیکھنا ہوگا. آپ جب یہ نہیں سیکھ سکتے تو آگے آپ چل نہیں سکتے ہیں. حصوں کو تو کیسے تقسیم کرو گے؟ کسی کا سلس نکالنا ہوگا، کسی کا ربع نکالنا ہوگا، کسی کا سلس ما باقیا نکالنا ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. تو میں نے اس کو تھوڑا سا مختصر پھر دہرا رہا ہوں کہ جب آپ کو اس طرح ضرورت پڑ جائے کہ آپ کے سامنے جو مسئلہ آ جائے وہ رسا کا، کہ اس میں ذیل فروض بھی شامل ہیں، اسبا بھی شامل ہیں، تو اس باب کو آپ نے سامنے رکھ کر نکالنا ہوگا جو آسان ہے. تو زمانہ قدیم سے چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس ذیل فروض جو چھ ہیں ان میں سے دو جمع ہو گئے ہیں کہ ایک جمع ہو گئے یا ایک آیا ہے. اگر ایک آیا ہے تو جو اس کا مخرج ہوگا اسی کو مخرج بناؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر ان میں سے دو جمع ہوئے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں ایک نواسے ہیں یا کیا ہے، بولو، کل سمجھاؤ، الگ نواسے ہیں. اگر ایک نواسے ہیں، مثلا تو مثلا نصف اور ربع جمع ہو گئے ہیں، ہاں جی، یا ربع اور سمن، یہ نہیں جمع ہوں گے. سن لو مجھ سے، کیا چیز بولو؟ اب میں نے کیا کہا؟ ربع اور سمن یہ جمع نہیں ہوں گے. کیوں یوسف، کیا وجہ ہے؟ دورے کل یہ مفتی بن گئے، اب جائیں فارغ ہو گئے. یہ کتنا آسان ہے، غور نہیں ہوتا طلبا کا، فکر نہیں ہوتا. بھائی ربع اور سمن یہ تو میاں بیوی کے حصے ہیں. کیا؟ تو ایک تو مر گیا ہوگا نا، کیا ہوگا؟ ایک مر گیا ہوگا، بیوی زندہ ہوگی یا شور زندہ ہوگا، تو دونوں تو نہیں دے سکتے ہو. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ربع والا حصہ بھی آ جائے اور سمن والا بھی، یہ نہیں آ سکتا، یہ جمع نہیں ہوتے. اس لیے کہ دونوں حصے میاں بیوی کے ہیں، زوجین کے ہیں، اور یہ وراثت تب بنے گا کہ دونوں میں سے ایک دنیا سے رخصت ہو جائے. تو وارث ایک ہوگا تو ایک حصہ آئے گا، دوسرا نہیں آئے گا، باقی جمع ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ سلسان سلس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، اور جیسے ایک آدمی کے جو ہے نا ماں بھی ہے اور بنتین بھی ہے، تو بنتین کا سلسان ہے اور ماں کا سلس نہیں، یہ تو اولاد آ گیا. ہاں کوئی بھی اور کوئی ہو، ہاں جی بہنیں ہوں اولاد نہ ہو، کیا ہو بولو؟ دو بہنوں تو سلسان ہوگا نا، دو بہنیں ہوں تو کیا ہوگا؟ سلسان ہوگا. تو اور بہنی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ماں بھی ہے، تو بعض صورت میں ہو سکتا ہے، منع نہیں ہے، کیا نہیں بولو؟ تو اگر ایسا کوئی صورت آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ سے سب سے چھوٹا ہوگا وہ سب کا قرار دو. کیا اس نوا سے آ جائے یا اس نوا سے آ جائے، اگر خلط ہو جائے. کیا خلط ہو جائے؟ کیا مطلب؟ تو آپ نے دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے. کس کو؟ دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے، اول کو دیکھنا ہے. اول کیا چیز؟ اگر اول کا نصف اٹھاؤ، دوسرے کے ایک سے ہو، دو سے ہو، تین سے ہو، جو سراج والے نے آسان چیز کہہ دیا، وَاِزَجْتَمَا نِصْفُ بِكُلِّ ثَانِ او بِبَعْضِهِ، یہ قانون بتا دیا. کیا بتایا؟ اگر یہ جمع ہو جائے، کیا دوسرا شعبے کا سارے ہو یا بعض ہو، بس فَهِيَ مِنَ سِتَّةِ، قانون ہو گیا. کس سے ہوگا؟ چھ سے مخرج کرو، کبھی غلطی نہیں ہوگی. مولانا میں بار بار کہہ رہا ہوں، بعض اوقات طلبا مسئلہ نکال دے، کہہ رہا استاد جی ہم نے نکال دیا، صحیح نہیں آ رہا ہے. صحیح اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے حصے صحیح نہیں دیے، سمجھ گئے نا؟ اگر آپ نے اس چھ سے نکال دیا، تقسیم صحیح نہیں ہوتا ہے، تو آپ دوبارہ نظر ثانی کرو. کس پر؟ حصوں پر، جو آپ نے حصے دیے ہیں. حصے آپ نے صحیح نہیں دیے ہوں گے تو گڑبڑ ہو گیا. اسی طرح اگر نو اول کا ربع جمع ہو جائے تو پھر مسئلہ بارہ سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ بارہ سے ہوگا. اگر سمن جمع ہو جائے تو، یار کل والا بھول گئے، چوبیس سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ یعنی نو اول کے میں سے کوئی بھی حصہ دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں گے تو چھ بارہ چوبیس سے ہٹ کر نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ البتہ آگے جو ایک دو باب آ رہے ہیں، اول کیا چیز بولو، اول اس پر گفتگو پھر کل کریں گے. وہ ایک مستقل وہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ استثنائیہ صورت ہے. قانون یہی ہے جو آپ کو بتایا گیا کہ یہ 1100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہی سراجی، اور جو دنیا بھر میں اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، جو ضابطے رکھے ہیں بڑے جامع ہیں، بڑے زبردست ہیں. تو لہذا جو بھی قاعدے آپ کے سامنے رکھے گئے کہ آپ مار کے تقسیم کے وقت ان چیزوں کو سامنے رکھو کہ سارے ذوال فروض ہیں تو پھر بھی آپ ان میں سے نکالنا، اس قانون پہ چلنا ہے. اگر ذوال فروض اور اعصابہ دونوں ہیں تب بھی آپ نے اس کے پہ چلنا ہے، لیکن اگر صرف اعصابہ ہوں تو میں نے بتایا تھا کہ پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ رؤوس کو دیکھ کر، کیا بولو؟ اب ایک سوال میں کر رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، کل کا سبق سنے نہیں، ابھی یہی ہوگا، وہ سارا میں نے نہیں کہنا ہے. اصبا ہی ہیں، کیا بولو؟ اصبا ہی ہیں، لیکن روس کو کیسے دیکھیں گے؟ کوئی مؤنث ہے، کوئی مذکر ہے، اب کیا کریں گے بھئی؟ اگر مذکر ہے تو جتنے بندے اتنے حصے، ہاں؟ یا اصبا ہے صرف مؤنث ہے تو جتنے حصے اتنے برابر ہی ہیں، لیکن مکس ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ آپ کو یہ قانون سمجھایا گیا کہ جب وہ کوئی بندہ مر جائے، اس میں ذوی الفروض جو بارہ ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے اصبا ہیں، یا چچے ہیں، یا باپ ہیں، یا بیٹے ہیں، یہ تو اصبا ہیں. تو اس وقت مال کو کیسے تقسیم کرو گے؟ تو میں نے بتایا کہ جتنے بندے ہوں گے اتنے حصے بناؤ. چار ہے کل مال کے چار حصے بناؤ، چھ ہے تو کل مال کے چھ حصے بناؤ. ہاں جی، لیکن وہ تو میں نے کہا کہ یہ تو اس وقت ہوگا کہ صنف ایک ہو. کیا یعنی ان کے حصوں میں فرق نہ ہو. چار بھائی ہیں تو یہ حصے برابر ہے کہ الگ الگ ہے؟ زور سے بولو. چار بیٹے ہیں تو حصے برابر ہے کہ الگ الگ ہے؟ لیکن اگر اصبا ہی آئے ہوں، بالغیر آئے مثلا، تو اور اس میں مذکر مؤنث کا فرق ہے، پھر کیا کرو گے؟ اتنی بات مشکل تو نہیں ہے، آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو مشکل تو نہیں ہے، بار بار کہا گیا ہے مذکر کو مؤنث میں بدلو اور مؤنث کو بھی شامل کرو. مثلا چار بھائی ہیں دو بہن ہیں، تو چار بھائیوں کو مذکر، بھائیوں کو مؤنث سے تبدیل کرو، آٹھ حصے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اور دو مؤنث کا ہے، کتنے ہو گئے؟ ہاں دس. تو کل مال کے دس حصے بناؤ، یا ایسا طریقہ ہے کہ وہ مؤنث کو مذکر سے بدلو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ دو بہنوں کو ایک کرو، تو چار بھائی اکٹھے تھے، دو بہنوں سے آپ نے ایک بنا دیا، کتنے ہو گئے؟ تو کل مال کے پانچ حصے بناؤ، چاہے پانچ بناؤ چاہے کیا بناؤ، دس بناؤ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل جو فتوے ہوتے ہیں، استفتاء ہوتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ادارے، وہ یہ مذکر والے حصے پہ کم چلتے ہیں، مذکر کو مؤنث قرار دے کر پھر آسانی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے حصے برابر کرنا، یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، تو آپ نے پھر اس وقت اس قانون پہ نہیں چلنا ہے جو یہاں آپ کو ضوابط بتائے گئے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہم نے صرف ایک بات کرنی ہے جو رہ گئی ہے، چلتا رہے گا باب در باب، کہ اس مسئلے میں بعض اوقات ہمیں رد کرنا پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رد کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم نے جو حصے دے دیے صرف ذوی الفروض تھے. کیا تھے؟ ذوی الفروض تھے. ذوی الفروض والے حصے تو مقرر ہیں، اگر آپ زیادتی کمی کرو گے تو کتاب اللہ سے تجاوز ہوگا. اللہ رب العزت نے بہنوں کا ایسا سلطان رکھا ہے، آپ اسے زیادہ دے سکتے ہو؟ ہاں یہ میراث جو ہے نا، یہ تو میرا ذوق پیدا ہوا ہے بچپن سے، اللہ نے برابر اضافہ کیا، کمی نہیں ہے. یہ تو ہمیں قرآن کریم کے حکمت کو سمجھا رہا ہے کہ بھئی اللہ کی ذات کتنا حکیم ہے، بندوں کا کتنا خیال رکھا ہے. یہ عام ٹوٹل اوپر اوپر باتیں نہیں ہیں. تو آپ ذوی الفروض کو حصے دے رہے ہو اور وہ حصے جو مقرر تھے وہی دے دیے، کمی بیشی تو ہم کر نہیں سکتے ہیں، سمجھے نا. کیا اب جب کمی حصے دے دیے تو کامل فرق تو نہیں ہوا، اپنا اپنا حصے دیا بچ گیا، اب کیا ہوگا؟ رد تو آپ کہہ رہے کریں گے، ہم بھی کہہ رہے رد ہوگا، صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے رد ہوگا، لیکن سوال تو اٹھے گا رد میں اضافہ ہوگا یا وہی رہے گا؟ جی آپ کا کیا؟ ہمارے قاری صاحب یہ جو موقف ٹھیک کرا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں. طالب علم بھی ہو نا، صرف یہ کاریگر نہیں ہے. مجھے پتا ہے. ہاں رد میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ سادہ ذہن سے سوچو نا، کتاب ایک طرف کرو، جو آپ کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ حل ہو جائے. بھائی کوئی ربا کا مالک تھا، آپ نے اسے چار میں سے ایک دے دیا، اس کا حق پورا ہوا کہ نہیں؟ اس کا حصہ کتنا ہے کتاب اللہ میں؟ ربا. تو آپ نے چار میں سے ایک دے دیا، کیا تو اس کا حق پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا. اب جب کہ اس کے بعد آپ ایک پائی بھی دے گو، اپنے حصے سے زیادہ ہوا کہ نہیں؟ ایک کے بعد جو بھی دو گے کیا ہوگا؟ اپنے حق سے زیادہ ہوا کہ نہیں؟ نہیں سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی مولانا. آپ رد تو کر رہے ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رد سے اپنے حصے سے زیادہ ملے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میری بات نہیں ہے، صحابہ کے دور میں چھیڑا گیا ہے. کہ رد کیوں کریں؟ امام شافعی صاحب جیسے رحمۃ اللہ علیہ بندہ کہتے، جا کے بیت المال میں رکھیں. اس کو آج میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، صرف تمہید سمجھا رہا ہوں کہ رد موافق العقل ہے یا نہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں موافق العقل نہیں ہے، ظاہر یہ کہتا ہے. صحابہ کرام جیسے لوگ کسی مسئلے میں اخذ میں اختلاف کرتے ہیں، آپ اس کو کم سمجھتے ہیں؟ ادھر آپ کا ذہن جاتا ہے؟ ایک آیت کی تفسیر میں آپ نے تو آسانی سے کہہ دیا، یہاں تو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جو استاد نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، بس یہی ہے نا، اپنا بھی استنباط پیدا کرو، اپنا بھی کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا کرے، پھر آپ علم کے گہرائی میں پہنچو گے. اللہ تعالی نے ربا کا کہا ہے، ربا کا حصہ مقید ہے جو 103 سے اوپر ہے اور 5 سے نیچے ہے. کیا ہے؟ جو 3 سے اوپر ہے اور لے جو کیے سو کیا دے لو، 4 سے نیچے ہے اس سے اوپر ہے. اس 4 سے اس حصے سے آپ تھوڑا بھی زیادتی کرو گے اضافہ ہوگا، ایک پائی بھی کم کرو گے حصے سے کم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا پھر رد کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ تو بظاہر خلاف ہے، تو یہ میں انشاءاللہ العزیز کل شروع کروں گا. اور وہ بنیادی رد مسئلے مشکل نہیں ہیں، رد کا یہ مشکل ہے کہ آپ کے عقل میں صحیح طریقے سے آ جائے کہ بھائی یہ کتاب اللہ کے مخالف نہیں ہے. کیا بولو؟ زور سے بولو، کتاب اللہ کے مخالف نہیں ہے. بھائی ایک اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پر پھر آپ غور کرو. ربا تو ایک ایسا مقدار ہے جو کمی بیشی کو قبول کرتا ہے. کیا؟ یقبل الزیت والنقصان. 40 کا ربا کتنا ہے؟ بولا نا. ہاں 10. آپ سمجھ رہے، اس لیے آپ کو میں 40 کا ربا کتنا ہے؟ 10. 80 کا کتنا ہے؟ زور سے بولو، 20 نا. تو 10 اور 20 برابر ہے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہی کہا کہ بھائی یہی ربا بنے گا. پھر کیا بنے گا؟ ربا کو آپ سمجھے نہیں ہے. ربا ایک مفہوم کلی ہے، پھر منطق آئے گا. کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے جو مختلف افراد پر صادق ہوتا ہے، جزی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہاں باقی باتیں پھر کل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ دعا کریں انشاءاللہ. یہ رت پہ کل بات کروں گا، پہلے سے تیار ہو کے آ جایا کرو، سبق آسان ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین.